صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الف الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن ادلہ فہو البعید الترید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین حق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها ببرکت ان اللہ ملائکت یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ وجل شانہ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسط سے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی ذکر کی توفیق مرحمت فرمائی. سرکار سید الشہداء امام علی مقام سید المتقین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اور آپ کے رفقا نے جن اسلامی نظریات کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا بالتدریج ان بنیادی حقوق سے اور ان بنیادی سبق سے ہم آگاہی حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے لیے کشادہ فرمائے اور ان کی تعلیمات سے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اور ہماری اولاد الی یوم القیامہ تمام کو متمتع اور ان کا تابع اور ان کا مطیع بنائے. توحید باری تعالیٰ پر ایک تفصیلی گفتگو گزر چکی، رد شرک پر، عقیدہ نبوت پر، خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، اور کل کی نشست سیدنا عثمان بن عفان الذنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، آپ کے خصائل اور آپ کی ذات کے اندر جو فضائل کے مدارج تھے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو تفویض ہوئے، اس کو ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا. آج کی بزم ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی بڑی یعنی رونق کی باعث ہے کہ ہمارے بہت معزز مہمان اور ہمارے بزرگوں کے وارثین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام کو بہرمند فرمائے، بالخصوص حضور شہباز خطابت پیر طریقت رہبر شریعت سیدی سید شاطر ابو الحق قادری نور اللہ دریحا و نور اللہ مرقدہ کے سجادہ اور آپ کے صاحبزادے میرے بھائی حضرت قبلہ سید شاہ سراج الحق قادری رضوی زیدہ عمرہ اللہ انہیں صحت و کمال عطا فرمائے، میں بہت مشکور ہوں سید صاحب کا کہ آپ نے کرم فرمایا، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں آپ تشریف لائے، اللہ رب العالمین آپ کو صحت و کمال عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے گھرانے کو، آپ کے حلقہ ارادت کو جو یقیناً اسلاف کا حلقہ ہے، اللہ رب العالمین اس میں مزید وسعت اور فسعت عطا فرمائے، اور شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ نے جو ایک طویل وقت اہل سنت کی خدمت کے لیے اور بنیادی نظریات کے تحفظ کے لیے اپنا تن من اور اپنا وقت صرف کیا، یہاں تک کہ بستر علالت پر بھی انہوں نے تحریک تنظیم اور اہل سنت کے اتحاد اور ان کے نظریات کی فروغ کے لیے کام کیا، اللہ رب العالمین قبلہ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے اخلاص اور استقامت سے اللہ رب العالمین جل والا ہم تمام کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے جملہ اولاد امجاد، آپ کے تمام مریدین معتقدین اور ہم جیسے تمام حلقہ اہل سنت جو آپ سے مستفیض ہیں، اللہ رب العالمین ایسے عزیز بزرگوں کے ساتھ اپنی قلبی ارادت کو ہمیں مربوط اور مبسوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی قبلہ قائد سنی تحریک پاکستان جناب محمد ثروت اعجاز قادری صاحب زیدہ مجدہ تشریف لائے، میں ان کا بہت مشکور ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العالمین انہیں صحت و کمال عطا فرمائے، اور آپ کی دینی تمام سعی کو اللہ رب العالمین اپنی جناب میں مشکور فرمائے، اور اسی کے ساتھ میرے بھائی جناب شہید سلیم قادری نور اللہ مرقدہ کے شہزادے جناب محمد بلال سلیم قادری صاحب زیدہ عمرہ تشریف لائے، اللہ رب العالمین انہیں بام عمر عطا فرمائے، اور جو کار خیر یہ اپنے والد گرامی اور نظم و نسق اس قوم و ملت کی خدمت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جل والا اسے اپنی جناب میں مشکور فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ تمہیدی اور تشکری جملے حل جزاء الاحسان للاحسان کے تقاضے کے تحت عرض کرنے کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ذکر کرنے اور اس کے سننے کا موقع اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، تو اللہ اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ کوئی تفصیلی موضوعات پر گفتگو کی جائے، میں ہر درس کے شروع میں یہ بات عرض کرتا ہوں کیونکہ کئی کثیر اہل علم یہاں موجود ہوتے ہیں، میرے سامنے وہ نوجوان موجود ہیں کہ جن کی جو بالکل مبادیات ابتدائیات میں ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے جو بزرگوں کے اقوال اور جو سلیقہ ہم تک پہنچا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی سعی کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں بلا مبالغہ، کوئی تقریری مبالغہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زور استدلال پر فخر ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک نہیں کئی نشستیں ان کے مناقب کو ذکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کے جناب کو مرتبہ عطا فرمایا۔ گزشتہ تین نشستیں اس کا خود آپ نے ادراک کر لیا ہوگا کہ اصلا تقریر شروع نہیں ہوئی، صرف ان کے مدارج اور مناقب کے عنوان کو صرف ہم گنواتے رہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کن عنوان کے تحت ہو سکتا ہے اور ان کے فضائل کو ہم کیا عنوان کا رنگ دے سکتے ہیں۔ اور آج خاص طور پر جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، سید المتقین، امام المسلمین، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخر رسول زوج البتول، سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، کہ آپ کے مناقب کا ایک کیا کئی نشست ادراک نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو بزرگو، انشاءاللہ کل کی نشست بھی خاص طور پر اسی کا حصہ ہوگی، اور پھر خاص طور پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خوارج پھر اس دور میں گرم ہوئے ہیں اور انہوں نے یزید پلید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر ایس ایم ایس چلائے ہیں اور امام علی مقام کی ذات پر تبرہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زندگی میں دو دن کی اور مہلت عطا فرما، انشاءاللہ آخری نشست کے اندر ان کے تمام فرسودہ اور جھوٹے دلائل کا تشتبام یہیں پر ہم کریں گے، اور وہ کتاب بھی ہم نے حاصل کی ہے، جھوٹ کا پلاندہ، مکھی پر مکھی مارنا، اور ہر وقت میں ہمارے بزرگوں نے اس کا رد کیا ہے. خیر میں اس طرف جا کر موضوع کو مزید اس طرف نہیں لانا چاہتا, لیکن آخری نشش جو ہوگی وہ انشاءاللہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے اس سفر کی صداقت پر ہوگی, اور آپ کی عدالت پر ہوگی, اور یزید کے فس پر ہوگی, اور وہ بنیادی چیزیں ہیں جو امت کے اندر متواتر طور پر چلی آئی ہے. انشاءاللہ قرآن و سنت اور اکابر کی صحیح تاریخوں کے متون کے ساتھ اور اصول کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. آج سے حضرات اہل بیت کے عنوان سے موضوع کی ابتدا ہو چکی ہے. آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, ان کے بارے میں اہل سنت کے اکابر بیک زبان یہ کہتے ہیں کہ جماعت صحابہ میں اتنی مرویات کسی کی شان میں نہیں ہوئی ہے جتنی حضرت مولا مرتضیٰ کی شان میں ہوئی ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے, جن کی لکھی بھی تحقیق اہل سنت کے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے, فتح الباری کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا ہے, آپ ہی کے ترجمے کے اندر. شاول اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ازالت الخفا کے اندر اس بات کو لکھ کر اہل سنت کا اجماعی نظریہ پیش کیا ہے کہ جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو فضائل اور مناقب ذکر کیے گئے, لیکن جماعت صحابہ میں جس کے فضائل بارش کے قطروں سے زیادہ زبان مصطفیٰ سے جاری ہوئے ہیں وہ حضرت مولا مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ, کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں جو کمالات رکھے ہیں. ظاہر سی بات ہے انہی حوالوں کے ذریعے ہم شخصیت سے اپنا ایک رشتہ جوڑ سکتے ہیں. اب جو بات میں کر گیا اس کی تفصیل میں جائیں گے تو کئی نشستیں ہو جائیں گی کہ وہ فضائل کتنے ہیں, وہ زبان مصطفیٰ سے مرویات کتنی ہیں. تو میں صرف عنوان اور اصول آپ کے سامنے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ پیش کروں گا, پوری دنیا سن رہی ہے اس بات کو. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس بات کو لکھا, شاول اللہ صاحب نے لکھا, دیگر اور علماء نے لکھا کہ صحابہ کے فضائل میں جو مرویات جو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارات اور اعزاز ثابت ہوئے ہیں, ان میں کثرت کے ساتھ بارش کے قطروں کا جس طرح احاطہ نہیں ہے, اس طرح کثیر تعداد میں جس کے محاسن خصائص کمالات اور جن کے مدارج کو ذکر کیا گیا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور علماء نے لکھا کہ اس کی کیا وجہ ہے, فرمایا اس کی سب سے پہلی وجہ تو قرابت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ فضیلت کی دو جہتیں ہوتی ہیں, کسی شخصیت کی کمال دو جہتوں پر ہوتا ہے. کسی بھی شخصیت کی بایوگرافی جب لکھی جاتی ہے یا اس کی سیرت کو مرتب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خاندانی وجاہت کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر اس کی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کے عملی معمولات کو دیکھا جاتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دو جہتوں سے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی وہ انفرادی جزوی فضیلت ہے کہ جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. خلفائے ثلاثہ نے اہل سنت کی تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے بڑھ کر اس بات کا اعتراف کیا, اور رحماء بینہم تو قرآن کہہ چکا ہے کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سینوں کے اندر نفسانیت نہیں تھی, انانیت نہیں تھی, حوث نہیں تھی, ہرس نہیں تھی. ان کے نزدیک وہی شخص ممتاز اور معلہ ہوتا کہ جو اللہ کی قدرت کی نظر میں اور رسول اللہ کی جناب میں جو معزز ہوتا اور وہ اس کا برملہ اظہار کرتے, یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم بلال کو اپنے پاس بٹھا کر کہتے تھے البلال ہوا سیدنا, بلال میرا یعنی عمر کا سردار ہے. یعنی جن کو یعنی یہ ان کی وسعت نظری, یہ ان کا اخلاص ہے. توجہ ہے آپ کی, ذرا توجہ کیجئے اس بات کی طرف. یعنی جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے نا وہ محب کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے, یہ محبت کا معیار ہے. جو سچا عاشق نہیں ہوتا اس کے اندر انانیت ہوتی ہے, اور جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اگلے کو محبوب کے ذریعے مانتا ہے, چاہے اس کو فضیلت. اب ظاہر سی بات ہے سیدنا عمر کو جو فضیلت ملی حضرت بلال کو تو اتنی نہیں ملی, لیکن جو فضیلت حضرت بلال کو ملی ہے تو حضور ان سے خوش ہوئے ہیں. تو حضرت عمر حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضرت بلال کو فرماتے ہیں بلال و سیدنا, بلال عمر کا سردار ہے. تو یہ ان کا اخلاص ہے اور یہ ان کی محبت ہے. جس طرح کہ میں ایک جملہ مزید اس کو اجاگر کرنے کی عرض کروں جو دام ترمیزی کے اندر موجود ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے حضرت اسامہ بن زید کو 4,000 درہم دیے تھے اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو 3,500 درہم دیے تھے. تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم سے یہ سوال کیا کہ ابا حضور، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسامہ بن زید زید بن حارثہ کے بیٹے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا، حضرت زید کا نام آیا سورہ احزاب میں، تو یہ زید بن حارثہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسامہ، جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید کی وجہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم نے ان کو 4000 درہم دیے، جامع ترمذی شریف میں ہے، اور حضرت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان سے بڑے اور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو آپ نے 3500 درہم دیے، تو آپ کے بیٹے نے آپ سے سوال کیا کہ حضور، یہ اسامہ تو کسی غزوے میں نہیں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوا، میں تو بدر میں بھی حضور کے ساتھ تھا، ہاں عمر چھوٹی تھی، آدھے راستے سے حضور نے واپس کر دیا، لیکن میں گیا لڑنے ضرور تھا، حضور نے مجھے دیکھ کر کہا تیری عمر چھوٹی ہے، لیکن حضور میں گیا، میں احد میں تو باقاعدہ لڑا، میں تبوک میں باقاعدہ گیا، میں احزاب و خندق میں باقاعدہ گیا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 28 سے 29 غزوات کے اندر میں سرکار کے ساتھ تقریباً بڑے غزوات کے اندر شریک رہا، لیکن آپ کسی کو بھی نوازتے ہیں تو غزوات کی وجہ سے نوازتے ہیں، تو میں تو غزوات کے حوالے سے مقدم ہوں، اقدم ہوں، اعلیٰ ہوں زید بن حارثہ سے، اسامہ بن زید سے، لیکن آپ نے ان کو 4000 اور مجھ کو 3000 کیوں دیا، 3500 کیوں دیا؟ تو جامع ترمذی شریف میں موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اس لیے کہ اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اللہ کو پسند تھا، یہ معیار ہے، یہ خاندان کا مزاج نہیں، یہ عرب کا مزاج ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جی آپ نے جو ایسی عشق کے مزاج لائے، تو میں نے کہا کراچی کا مزاج عرب سے ہی آیا، آپ نے عرب دیکھے نہیں ابھی، مجھ سے کہنے آپ نے عرب دیکھے، میں نے کہاں دیکھے، کہاں دیکھے، میں نے کہا حدیث کے پاروں میں دیکھے،
سبحان اللہ،
قرآن کے پاروں میں دیکھے، آپ نے عرب کہاں دیکھے، یہ مزاج ہے عقیدت کا، فرمایا کہ بیٹے تو بیٹا تو میرا ہے، لیکن میں اسامہ بن زید کو اس لیے فضیلت دے رہا ہوں کہ اسامہ کا باپ تیرے باپ عمر سے زیادہ رسول اللہ کا عزیز تھا، اور میرے نزدیک تو میرا بیٹا ہے، تیرے سے زیادہ مجھے اسامہ عزیز ہے، رسول اللہ کو اسامہ بھی عزیز تھا اور اسامہ کے والد زید بن حارثہ بھی عزیز تھے۔ علماء نے لکھا یہ مسئلہ کیسے سمجھے ہم، کیا زید بن حارثہ حضرت عمر سے رتبے میں بڑے تھے؟ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، ہم اہل سنت کے نزدیک، میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، ہمارے نزدیک فضیلت خلافت کی ہے، یعنی جو ترتیب خلافت ہے اسی طریقے سے فضیلت ہوگی، حضرت ابوبکر امت میں سب سے بڑے غوث اعظم، سب سے بڑے ولی اعظم، سب سے افضل، اس لیے آپ پہلے خلیفہ، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا مرتضیٰ، اور میں پہلے سے عمر کے دور میں حضرت عمر کے موضوع پر رضی اللہ عنہ ذکر کر چکا تھا کہ تمام جماعت صحابہ میں خلفاء راشدین اور ان میں شیخین، ان کا بہت اونچا رتبہ ہے، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، ساری امت میں سب سے بڑے بزرگ اور برتر، تو سیدنا عمر کا رتبہ تو زید بن حارثہ سے کروڑ ہا درجہ اوپر ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے سے یہ بات کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹے اب رتبہ آپ کا بڑا ہے تو بیٹے کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، لیکن وہاں اسامہ کو زیادہ دے دیا، اور جواب یہ دیا کہ اسامہ کا باپ زید بن حارثہ جو ہیں ان کے والد وہ رسول اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، تو بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ آپ زیادہ محبوب ہیں تو آپ نے ان کو کیوں دیا، یہ مسئلہ زمانے طالب علمی سے ہمارے ذہنوں کو الجھاتا تھا، لیکن جب حضور شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری کی مبارک کتاب کشف المحجوب شریف دیکھا تو وہاں پر یہ عقدہ کشائی ہو گئی، تسلی ہو گئی، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ محبت کا بنیادی معیار یہ ہے کہ محبوب کے تھوڑے کو زیادہ سمجھے اور اپنے زیادہ کو محبوب کے دربار میں تھوڑا سمجھے، یہ محبت کا معیار ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اسی ترتیب کے ساتھ میں بات کو آگے لے کر آپ کے سامنے چل رہا ہوں کہ مرویات جسنی حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب و خصائص کے اندر ذکر کی گئی ہے، صحابہ اکرام نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ذخیرہ حدیث کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ آتی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ کے اندر یہ بات کی تھی، فرمایا کہ علی کو جو 3 فضیلتیں ملی ہیں، فرمایا مجھ عمر کو وہ 3 فضیلت ملتی تو روئے زمین کے سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہوتی، فرمایا کہ جو فضیلت دربار مصطفیٰ سے سیدنا علی المرتضیٰ کو ملی ہے، فرما اگر وہ فضیلت مجھ عمر کو ملتی تو میرے لیے وہ سرخ ہونٹوں سے زیادہ عزیز ہوتی. پوچھا کہ حضور وہ کون سی فضیلتیں ہیں جس پر آپ رش کر رہے ہیں، غبطہ کر رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اس منقبت کو آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، سب سے پہلے تو یہ کہ حضور کی چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی، خیر النساء علی العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے عقد پاک کے اندر آئی ہے. فرمائیے حضرت مولا مرتضیٰ کی وہ فضیلت ہے کہ اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ فضیلت وہ ہے جو تقسیم سے پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا میں نے ذکر کیا گزشتہ درسوں کے اندر، لیکن سیدۃ النساء العالمین سیدہ بتول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہنوں میں سب سے بڑا درجہ رکھتی ہیں. اور نسبت اور ترتیب آپ دیکھیے کہ حضرت علی بھی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں اور سیدہ زہرا بھی اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ذکر فرمائی کہ آج جبریل رات کے وقت میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہہ گئے کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کو جو یہ فضیلت ملی اس میں کوئی شریک نہیں، اور سیدہ زہرا عقد پاک میں آ رہی ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کے. اور یہ وہ ہیں کہ کائنات، اب میں اس کو اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے وہاں فضیلت، صحابہ میں فضیلت کا معیار جو ہے وہ خدمت دین ہے، وہ دینی خدمت ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تکمیل الایمان کے اندر اہل سنت کا مذہب لکھا، اور اہل سنت کا مقدمہ عقائد پر طلبہ کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے تکمیل الایمان. تکمیل الایمان کے اندر شیخ محقق نے لکھا کہ اگر قرابت کو فضیلت کا درجہ دیا جائے تو پھر ساری خدائی میں سیدہ زہرا اور ان کی اولاد کو رتبہ سب سے افضل ہو جاتا ہے. یعنی معیار فضیلت کیا ہے؟ ان اللہ معیار فضیلت کیا ہے؟ قربت ہے یا نفع اسلام ہے؟ اہل سنت نفع اسلام لیتے ہیں، اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کے قائل ہیں. فرمایا اگر قرابت کو لیا جائے تو قرابت میں پھر سیدہ زہرا کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ کی اولاد کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر یہ بات کی، میں عقیدے کی کتابیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، شرح فقہ اکبر کے اندر یہ بات کی ہے کہ صحابہ کرام میں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے فضیلت میں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، پھر اصحاب بدر، عشرہ مبشرہ، اصحاب بیت الرضوان، یہ ترتیب ہے. لیکن ان کی اولادوں میں فضیلت کیا ہے؟ ان کی اولادوں میں فضیلت کیسی ہوگی؟ کیا جو پہلا خلیفہ اس کی اولاد سب سے افضل؟ کیا دوسرا جو خلیفہ اس کی اولاد سب سے افضل؟ کیا جو تیسرا خلیفہ اس کی اولاد دیگر صحابہ کی اولاد سے افضل؟ ملا علی قاری نے فرما کہ نہیں، یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے. ہم ترتیب میں تو صحابہ کی یہی فضیلت مانتے ہیں جو میں کہہ گیا. فرما اولاد میں یہ فضیلت نہیں ہے، صحابہ کی جملہ اولادوں میں فاطمہ کی اولاد کو سب سے فضیلت حاصل ہے. یہ بات ملا علی قاری کی، یہ تفضیلی مذہب نہیں ہے، اہل سنت کا مذہب ہے. یعنی سرکار امام حسن مصطبیٰ اور سرکار امام حسین مصطبیٰ رضی اللہ عنہما حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سے افضل ہیں، فاروق اعظم کی اولاد سے افضل ہیں، عثمان غنی کی اولاد سے افضل ہیں، بات کی ساری کی اولاد سے افضل ہیں. یہ مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدف پاک سے جو حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد پیدا ہوئی ہے. یعنی مولا کے تو نو نکاح ثابت ہیں، متعدد مختلف احوال کے اندر نو نکاح، 14 اولادیں ہیں، جیسے محمد بن حنفیہ بھی ہیں، حضرت عباس علمبردار بھی ہیں. لیکن جو جہد بتول زہرا کے ساتھ، انہیں آل فاطمہ کہا جاتا ہے، اگر ایک پلڑے میں ساری خدائی رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں آل فاطمہ رکھ دیا جائے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ اس ترتیب کے ساتھ جو خلافت کی ترتیب فضیلت ہے اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی یہ درجہ بعد خلفائے راشدین میں اور بعد جماعت صحابہ کے اندر جن کی تربیتیں، جن کی فضیلتیں زبان مصطفیٰ سے منسوس ہو چکی ہے، ان کے بعد صحابہ کی اولاد میں وہ جو صحابی رہے ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ آل فاطمہ کا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی آپ اعلیٰ ہیں، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی آپ اعلیٰ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی آپ اعلیٰ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی آپ اعلیٰ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو جلال قدر صحابہ ہیں، صحابہ کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو بکر کی اولاد حضرت محمد بن ابی بکر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت فاروق اعظم کی اولادوں میں آپ کے مشہور بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو یہ ساری جو اولاد جماعت صحابہ کی ہیں، تو ترتیب فضیلت کی پھر صحابہ والی نہیں چلے گی. فرمایا جو اولادوں کا سلسلہ ہے اس میں اولاد علی جو بطول زہرا سے ہے وہ اولاد صحابہ میں سب سے فضیلت اور عظمت رکھتی ہے. اور میں اس کو اگر تھوڑا سا آگے بڑھا کر اس موضوع کو لے کر پھر پیچھے آؤں، تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اہل سنت ان کی صحابیت کا برملا اقرار اور اعتراف کرتی ہے. میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی منور اللہ مرقدہ نے، سرکار شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے، علامہ عبدالعزیز فرحاروی رحمہ اللہ نے، صاحب نبراس نے، تمام نے یہ باتیں لکھی ہے کہ جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی فضیلت ثابت ہے، وہ صحابی ہیں، لیکن علماء نے لکھا پھر بھی ان کا رتبہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کم ہے. آپ ہوش میں ہیں، تھوڑا سمجھ رہے میری بات؟ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کم ہے. اور میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حسنین کا رتبہ عبد الرحمن سے اونچا ہے، تو یزید کا ہم پلہ ہو سکتا ہے حسین کا؟ یزید کے والد صحابی ہو کر حسین کے ہم پلہ فضیلت میں نہیں ہے.
سبحان اللہ.
خود حضرت سیدنا امیر معاویہ کا یہ خطبہ میں نے ذکر کیا، آگے کروں گا. سیدنا امیر معاویہ سے جب کسی نے کہا کہ آپ رتبے میں بڑے ہیں یا علی، فرمایا آل ابی سفیان کے سروں سے اونچا علی کا ہے. سرکار مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھا ہے، یہ صاحب نبراس کا قول ہے. سنی بنو تو پھر ٹنٹناٹن بنو، جو بیلنس رہا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے 28 جلد اٹھا کر دیکھیں، احباب الاعتقاد اعلی حضرت کا رسالہ ہے، احباب الاعتقاد. اس میں اعلی حضرت نے توحید، رسالت، صحابہ، اہل بیت، مشاجرت صحابہ، صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ان تمام کو ذکر کیا. طلبہ نوٹ کریں اس کو، احباب الاعتقاد یہ اعلی حضرت کا رسالہ ہے. جب اعلی حضرت امام اہل سنت نے مشاجرات صفین کو ذکر کیا، مشاجرات جمل کو ذکر کیا، آگے چل کر لکھا کہ یہ تو مشاجرات ہے جو ان جانب سے صحابی ہیں اور زبان فضیلت کی بولی جائے گی، لیکن رہا رتبہ مولا علی کا، فرمایا جناب امیر معاویہ اور علی کے درمیان فضیلت میں یہ فرق ہے کہ ایک گھوڑا جو بجلی کی رفتار میں بھاگتا ہو وہ ہزار سال بھاگتا رہے، اس کی مسافت مکمل نہ ہو، یہ رتبہ حضرت امیر معاویہ سے اوپر حضرت علی کا ہے.
سبحان اللہ.
یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے میں نے پڑھے، یعنی ان کے عبارت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. تو لہذا سنیوں کو چاہیے کہ گھبرائے نہیں، صدیق اکبر کی شان بھی پورا کشادہ قلبی سے بیان کرے، مولا مرتضیٰ کی شان بھی کشادہ قلبی سے بیان کرے.
سبحان اللہ.
کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، کیونکہ جس چیز کو آپ گڑبڑ سمجھتے ہیں نا وہ صحابی کو گالی دینے کا نام ہے، جس چیز کو آپ گڑبڑ سمجھتے ہیں نا وہ علی کے بغض کا نام ہے. سنی کا سینہ دونوں سے پاک ہے تو یہ ابو بکر کا بھی ذکر کرتا ہے اور مولا علی کا بھی ذکر کرتا ہے. یہ خواہ مخواہ آپ کو ایسے ڈرایا گیا، اور ہم نے پورے جم کر بیٹھے ہیں، اتنی بڑی بات ہم ایسے نہیں کرتے. کہتے جی سید ہو کر آپ جو فخر کرتے ہیں، میں نے کہا سید فخر نہیں کرتا، ہم بزرگوں سے پڑھے ہوئے، نسب پر فخر حرام ہے، لیکن جو سید سے چڑھ جائے وہ تین ہاتھ سے خالی بھی نہیں ہے. سادات بیٹھے ہیں، میں عرض کروں آپ کے سامنے، کہتے جی سید والا کارڈ بیچتے ہیں، میں نے کہا کبھی ہم نے فخر نہیں کیا، کیونکہ تکبر یہ کہ کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو نیک سمجھنا، نہیں. کسی سید نے اپنے اوپر فخر نہیں کیا، کیونکہ نسب پر فخر حرام ہے، نسب پر فخر حرام ہے. سید نسب پر فخر تو نہیں کرے گا، لیکن غیر سید اس سے بھی فخر نہیں کرے گا. سید اپنے نسب پر فخر نہیں کرے گا اور غیر سید اس کو دیکھ کر دانت نہیں پیسے گا. سمجھ رہے میری بات؟ سید نسب پر فخر نہیں کرے گا، غیر سید اس کو دیکھ کر چلے گا نہیں، کیونکہ سید نسب پر فخر کرے تو حرام ہے اور غیر سید اس سے چڑے تو تین ہاتھ سے خالی نہیں. رسول اللہ نے فرمایا یا تو حیضی بچہ ہوگا، یا اس کا باپ نہیں ہوگا، یا وہ منافق ہوگا. یہ حدیث پاک میں آیا، یہ تین قسم کے لوگ میری اولاد سے چڑھتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تین قسم کے لوگ
میری اولاد سے چڑھتے ہیں، یا تو حیضی بچہ ہوگا یا اس کا ابا ثابت نہیں ہوگا یا وہ منافق ہوگا. فرمایا جو سی النسب اور اچھوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، سبحان تو اللہ ہے نور تیرا سبگرانا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
دیکھیں آج حضرت مولا مرتضیٰ کا ذکر ہے تو بات اہل بیت کی ہوگی، یہ مزاج اہل سنت ہے.
سبحان اللہ.
میں بارہا اس چیز کو ریپیٹ کر چکا ہوں، اور میں کسی کے سامنے ضمانت دینے کا دعوی اور سفارش کرنے کا یا اپنے آپ کو صفائی کا معتقد نہیں. الحمدللہ ہمارا رشتہ بریلی سے، ہمارا عقیدہ واضح ہو جانا چاہیے آپ کے سامنے. اسی کراچی کے اندر ہمارے وہی عقیدے ہیں جو حضرت شاہ طور ابوالحق صاحب کے تھے، قاری مسلم الدین صاحب رحمہ اللہ کے ہیں، جو خطیب پاکستان علامہ اقاڑوی کے تھے،
سبحان
جو امام اہل سنت حضرت غزالی زماں کے تھے،
سبحان
جو سرکار محدث اعظم کے تھے، جو مناظر اعظم عمر اشروی کے تھے.
سبحان اللہ.
لہذا یہ ترتیب صالحین کا ہے جس کو ہم دعا میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، جن کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ جن سے کثیر تعداد میں سرکار کی زبان سے جن کی فضیلتیں ثابت ہیں، فضیلتیں ثابت ہیں. میں نے بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب آپ چلیے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں وہ تین فضیلتیں اگر مجھے ملتی جو علی کو ملی ہے تو مجھے روئے زمین کے سرخ ہو سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے عزیز تھا. پوچھا گیا کیا، فرما ایک تو یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون جنت، سیدۃ النساء اہل الجنہ، بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد پاک میں آئی. اور یہ میں نے بھی عرض کیا آپ کے سامنے شیخ محقق سے کہ سیدہ زہرا کا رتبہ جو ہے، ہمارے علماء کی کتابیں اٹھا کر آپ پڑھیں نا اور دیکھیں اہل سنت کے مسلک کو، کہ سیدہ زہرا کو جو جزوی فضیلت حاصل ہے اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں. مسلم بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو مزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لفظ کو لے کر ہمارے علماء نے کتنے اونچے اونچے جھنڈے اوپر کیے، آپ ذرا کتابیں پڑھ کر دیکھیں. آپ
سبحان اللہ
مجدد پاک کی آپ مکتوبات اٹھا کر دیکھیں، ان سے کٹر سنی کون ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے تکمیل الایمان آپ دیکھیں، میرے امام امام محمد رضا کے فتاوے آپ دیکھیں، کہ یہ جو فضیلت ہے نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرما یہ اتنی اونچی فضیلت ہے کہ اگر قرابت کو معیار بنایا جائے تو پھر ان کے اور ان کی اولاد کے بس کے سامنے کوئی آ ہی نہیں سکتا.
سبحان اللہ.
لیکن اہل سنت نے فضیلت کا معیار نفع اسلام بنایا ہے، خدمت اسلام بنایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر چشمائے فضیلت ہیں، جو جتنا قریب ہوا اس کا رتبہ اتنا بڑا ہو گیا. یہ فضیلت جو حضرت فاروق اعظم جس پر رشک کر رہے ہیں وہ ایسی نہیں ہے. سیدہ بطول زہرا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زہرا بزغۃ منی، میرا بزغا ہے. بزغا ماں کے پیٹ میں نطفے کی اس شکل کو کہتے ہیں جس میں روح پھونکی جاتی ہے. چار مہینے میں جب حمل رک جاتا ہے تو وہ علق علقہ سے بزغا جب بن جاتا ہے، تو بزغا وہ حمل جب چار مہینے کا ہوتا ہے تو بزغا کی صورت اختیار کرتا ہے، اور بزغا وہ ہے کہ جس میں روح پھونکی جاتی ہے، عادت پھونکی جاتی ہے، خسرت پھونکی جاتی ہے. اس لیے میری ماں سیدہ عائشہ سے جب پوچھا گیا فاطمہ کیسی تھی، فرما ہوبہو مصطفیٰ تھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب اس کو کمپیر کریں اس کے ساتھ. آپ میری ماں سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا زہرا کیسی تھی بطول، فرما بیٹھتی بھی ایسی جیسے حضور بیٹھ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
چلتی بھی ایسے جیسے حضور چل رہے ہیں.
سبحان اللہ.
انداز گفتگو بھی ایسے جیسے مصطفیٰ کر رہے ہیں. علماء جن کو جتنا جام ملا شرح صدر ہوا، انہوں نے لکھا فرمائیے کیسے، فرما طبیعتیں ایک ہیں، کیونکہ بزغا اس درجے کو کہتے ہیں جس میں روح پھونکی جاتی ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا بدن ہے، فرما میری طبیعت اور میری جان ہے، ہم بدن دو ہیں، مزاج اور اخلاق ایک ہے.
سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت.
تو سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے بزغا فرمایا، یہ بطور استعارہ نہیں، یہ حقیقی معنی میں یہاں ذکر ہوا ہے. یعنی بزغا ماں کے نطفے کے اندر، جب ماں کے بطن میں نطفہ وہ رخ اختیار کر جاتا ہے کہ جس میں روح پھونکی جائے، روح پھونکنے سے مراد اس کی تقدیر، اس کے اخلاق، اس کے مزاج پھونکے جائے. سرکار نے فرمایا بس یہی فاطمہ میری ہے، جیسا میں سوچتا ہوں ویسا یہ سوچتی ہے، جیسا میری طبیعت ویسی میں اس کی طبیعت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا اس فضیلت کو لے کر علماء نے پھر تقابل کیا ہے معزز خواتین کے مقابلے میں جو قبل اسلام گزری ہے، اور اس فضیلت کو رکھا ہے. فرمایا یہ فضیلت تو ایسی ہے کہ جس میں کوئی صحابی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس لیے کہ جو حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بزغت و منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا وہ حصہ ہے جس سے مجھے بنایا گیا ہے، جس سے میرے یعنی مزاج ایک ہے. اس لیے سیدہ زہرہ فرماتی ہیں کہ خلق میں ایک جیسی تھی، اور خلق طبیعت کو کہتے ہیں، خلق جو ہے وہ طبیعت کو کہتے ہیں، یعنی طبیعتیں ایک تھی. اس لیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ علی کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر مجھ عمر کو ملتی تو روح زمین کی سب سے قیمتی چیزوں سے زیادہ میرے لیے معزز ہوتی. اور سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا بطول زہرا ان کے عقد پاک کے اندر آئی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے رب سے سوال کیا تھا، یا اللہ میں جن سے شادیاں کروں اور جو میرے خاندان میں شادیاں کریں، جن کی بیٹیوں سے میرا نکاح ہو اور جن سے میری بیٹیوں کا نکاح ہو، یا اللہ فضل فرما کہ ہم جنت میں ایک ہوں. حضور فرما کہ میری دعا قبول کر لی گئی. اس لیے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اپنی آخری عمر کے اندر، یہ نسبت تو آپ کو نہیں ملی لیکن آپ نے اپنی آخر عمر شریف کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میں ام کلثوم سے نکاح چاہتا ہوں، اور سید ام کلثوم امام حسین کی سگی بہن اور فاطمیہ ہیں، ان سے حضرت فاروق اعظم کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کے شہزادے حضرت زید پیدا ہوئے. حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کو اس عمر میں نکاح کی کیا حاجت؟ فرمایا مجھے نکاح کی حاجت نہیں لیکن میں مصاہرت کا رشتہ چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا تھا اور میں نے سنا ہے کہ کل نسب و سبب ينقطع الى يوم القيامه، او في روایت منقطع الى يوم القيامه الا سببی و نسبی. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری برادریاں، سارے رشتے کام نہیں دیں گے، کام دے گی تو میری برادری دے گی اور میرا رشتہ دے گا. سیدنا فاروق اعظم کی اس بات کو لے کر حضرت عباس کے ساتھ آپ نے مشاورت فرمائی حضرت علی مرتضیٰ نے، اور باقاعدہ سیدہ زہرا کے صدف اقدس سے امام حسن کی سگی بہن، امام حسین کی سگی بہن سیدہ ام کلثوم کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کا نکاح ہوا، اور ان کے صدف اقدس سے آپ کے شہزادے حضرت زید پیدا ہوئے. تو فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں کہ علی کو جو یہ تین فضیلتیں ملی ہیں ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے ملتی تو روح زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ افضل تھی. فرمایا دوسری کیا ہے؟ فرما دوسری یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنابت میں مسجد میں ٹھہرنا حلال قرار دیا. اور فرما تیسری فضیلت یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا. ابھی میں آگے عرض کروں گا کہ خیبر میں ہوا کیا تھا، جھنڈا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دیا. یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کثرت سے کیوں آئی؟ فرما اس لیے کہ دو وجہ ہیں، ایک تو نسبی تعلق ہے، آپ مطلبی ہیں، آپ ہاشمی ہیں. نسبی اعتبار سے تمام صحابہ میں حضور سے سب سے قریب ہیں، چاروں خلفاء قریشی ہیں، جس طرح میں بار بار آپ سے عرض کر رہا تھا، بخاری میں موجود ہے الناس تب من قریش، کہ جب بھی اسلامی خلافت قائم ہوگی، اسلامی سلطنت قائم ہوگی تو پھر یہ اللہ کی جانب سے قانون ہے کہ اس کا سربراہ رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا. ماضی قریب میں تقسیم ہند سے پہلے ایک تحریک چلی تھی ہندوستان کے اندر، تحریک خلافت، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ملا ابو الکلام کا رد اس لیے کیا تھا کہ وہ اس شرط کے خلاف تھا، اور امام نے اشارہ لکھا دوام العیش، کہ اگر خلافت آپ قائم کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور خلافت کے لیے جو شرائط ہے اس پر بھی آپ ہمارے ساتھ طے ہوں، کیونکہ جس طرح خلافت کو نافذ کرنا ایک ذمہ داری ہے اس طرح قرآن و سنت نے اس کے شرائط بیان کی ہیں، اور کئی شرائطوں میں ایک شرائط امیر کی ہے کہ جو اس کا امیر یعنی امیر المومنین بنے گا وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ قریشی ہوگا، رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا الناس تبع من قریش، الناس تبع من قریش، کہ لوگوں کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ قریش کی اتباع کریں. کل اس کو ہم ذکر کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی سید بنے، میں نے کہا یہ اللہ نے خود فضیلت دی تو ہم کیا کہیں؟
سبحان اللہ.
سرکار نے فرمایا کسی مجلس کے اندر اگر بنو ہاشم بیٹھا ہو یا مجلس میں بنو ہاشم آئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ ساری مجلس کھڑے ہو کر اس سے مصافحہ کرے. فرما بنو ہاشم میں سے جو بیٹھا ہوا اور کوئی دوسرا آئے تو اسے حاجت نہیں ہے کسی کے لیے کھڑے ہو کر مصافحہ کرے. میں نے کہا ساری کتابوں کے اندر یہ معاملہ درج ہے اور یہ اللہ کی جانب سے جو فضیلت سرکار کی نسبت کے حوالے سے دی گئی ہے تو اس کا اعتراف سارے سنی کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب کی دوسری وجہ جو ہے، ایک تو حضور کے خاندان کے تھے. صوفیہ اس کو کیا، کیونکہ صوفیہ معنی حدیث کو بڑے دلچسپ انداز میں سمجھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مولا مرتضی کو اتنا قرب کیوں ملا؟ فرمایا ایک تو نسبی قرب تھا، خاندان سے ہیں، سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں اور انتہائی قریبی ہیں. حضرت فاروق اعظم آٹھویں پشت میں رسول اللہ سے ملتے ہیں، صدیق اکبر ساتویں پشت سے ملتے ہیں، عثمان غنی پانچویں پشت سے ملتے ہیں، علی المرتضی پہلی پشت سے ملتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ جو جہد حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے عطا فرمائی، فرمایا ایک تو یہ ہے اور فرمایا یہ کرم بالا کرم، یہ کوئی قرب کم تھا. فرمایا اس میں یہ کہ آپ کی گود میں ڈال دیا گیا تربیت کے لیے. تو فرمایا اب آپ دیکھیں ان کے فضائل کی کثرت اور ان کے علم اور زہد. خود حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ اگر قضا میں اور افتاء میں جس کے قول کو سب سے اوپر رکھتے تھے وہ علی المرتضی ہے.
قضا کے اندر یعنی چیف جسٹس، وہ معاملات جو گنجلک ہو حل نہ ہو. فاروق اعظم کے دور میں وزیر اعظم آپ تھے، عثمان غنی کے دور میں سارے امور کو دیکھنے والے آپ تھے، حضرت علی کے دور میں امور کو دیکھنے والے آپ تھے. ہماری کتاب ہو یا نہج البلاغہ ہو، اس کے اندر آج بھی یہ زندہ و جاوید چیزیں موجود ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مفید مشورے فاروق اعظم کو دیا کرتے تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قدر فرمایا کرتے، ان کی اولاد کی قدر فرمایا کرتے. کل انشاءاللہ ذکر کریں گے اس کو. تو فرمایا کہ حضرت علی کے قرب، مولا کو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ذرا صوفیانہ انداز میں سنیں کہ صوفیہ اس کو کس انداز میں سمجھتے ہیں. اور جو ماہر صوفیہ سے مراد یہ نہیں کہ بس ایسی کوئی پھر رہا ہو، یہ خود اپنی جگہ پر بہترین عامل حدیث ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے بڑے غواص ہوتے ہیں، تیراک ہوتے ہیں. جس کو جتنا گہرا تیرنا آئے گا وہ گہرائی سے اتنے زیادہ جواہر نکال کر لائے گا. تو علم قرآن و سنت علم ہے، اس کے سب سے بڑے غواص وہ صوفیہ ہیں جو علم کے ظاہری راہ کو طے کر علم کے باطن کے جام کو پی رہے ہیں. فرمائیے ان کا رتبہ اور یہ ان کا مقام ہے. سنیے میرے دوستو، تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قرب اور منزلت عطا ہوئی ہے، ایک تو نسب کی ہے، کس کی بولیے، کس کی ہے، خاندان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے. اور دوسرا یہ کہ پیدائش کے ساتھ آپ سرکار کی گود میں آئے، اس لیے کہ آپ کے چچا جو ہیں ابو طالب وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے بہت تھے اور آمدنی کے ذرائع کم تھے. سرکار نے اپنے چچا سے یہ بات کی حضرت عباس سے کہ چچا جان ایسا کیوں نہ ہو کہ چچا ابو طالب کے اوپر جو بوجھ ہے اولادوں کا، تو ہم اگر ان کے بچوں میں سے کچھ بچے اپنی طرف لے کر اس کو گویا کہ تربیت کریں. تو حضرت مولا مرتضی حضور سے 30 سال چھوٹے تھے عمر میں، کتنے، 30 سال کے قریب یا 32 سال کے قریب آپ عمر میں چھوٹے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے جب یہ بات کی تو آپ کے چچا حضرت عباس نے حضرت عقیل کو اپنے کفالت میں لیا اور حضرت مولا مرتضی سرکار کی گود میں آئے. پیدا ہوئے اس وقت بھی حضور ان کے ساتھ تھے، سرکار نے گھٹی عطا فرمائی تھی، بولو نا سبحان اللہ. اور جناب ابو طالب کی کفالت اور کثیر العیال ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر جب حضرت عباس اور سرکار نے یہ فیصلہ کیا تو سرکار نے حضرت علی کو تجویز کیا. تو قرب کی منزلت یہ کہ ایک تو نسب میں تھے، دوسرا گود میں آئے تربیت کے لیے. تو یہ قرب کی ایک منزل جو ہے آگے کی طرف بڑھ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور پھر اپنی بیٹی بھی عطا فرمائی. تو یہ یعنی انتہائی اقرب ہو گئے، یعنی پہلے نسب سے قریب، پھر تربیت سے قریب، پھر دامادی کا رشتہ عطا فرمایا. فرمایا یہ انتہائی قریب رہے اس لیے سرکار نے
کسی کو حیا کا جوہر دیا، کسی کو صداقت کا جوہر دیا، کسی کو عدل کا جوہر دیا، علی کو محبت کا جوہر دیا۔
سبحان اللہ، نعرہ تحقیق۔
حضرت مولا مرتضیٰ کو محبت کا جوہر دیا، اس لیے کثیر حدیثیں آپ دیکھیں گے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے عمر سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ولایت کی راہ یہ بنی، جو حب علی میں جتنا غرق ہوا وہ منزلت سلوک میں اتنا بلند ہو گیا۔ تو جس طرح خلفاء میں حضرت ابوبکر صداقت کا استعارہ ہیں، حضرت عمر عدل کا استعارہ ہیں، حضرت عثمان حیا کا استعارہ ہیں، علی ذات مصطفیٰ کی محبت کا استعارہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے خصوصیت کے ساتھ جتنی آیات، میں وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ تقریباً علماء نے لکھا کہ 100 سے زیادہ آیات حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت میں قرآن میں موجود ہیں، 100 سے زیادہ آیات۔ اور احادیث کا تو ایک جمع غفیر ہے، ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ کاش زندگی میں اتنی رخصت ملے اور موقع ایسا مہیا ہو کہ وہ ایک آیات پڑھ کر ہم اس کے معنی کو دیکھیں کہ مفسرین نے اس کے معنی کا بیان کیا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آپ کے حالات کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ المجادلہ کے اندر یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دہنا کی خاص خصوصیت ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ خاص منزلت اور مقام عطا فرمایا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ جو امیر صحابہ تھے نا، جن کے پاس مال بہت تھا، وہ سرکار کے قریب رہتے اور اپنے مسائل بہت زیادہ پوچھتے، تو جو غریب صحابہ تھے ان کو موقع نہیں مل پاتا کہ وہ قریب جائیں اور پوچھیں، اس لیے کہ وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے، اس حوالے سے وہ، یعنی موقع نہیں ملنے سے مراد وہ پہلے جا کر بیٹھ جاتے، زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارتے۔ تو جو پچھلے صحابہ تھے ان کے لیے یہ تھوڑی پریشانی کا باعث ہوتا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 کا نزول ہوا، اور اللہ رب العالمین فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو، یعنی اپنی پرائیویسی کے مسائل پوچھنا چاہو جیسے تم پوچھتے رہتے ہو، تو جب تم رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو اور خاص اپنے مسائل پوچھنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دو، کچھ صدقہ دو، اس کے بعد حضور کے پاس آؤ اور بتا دو کہ ہم صدقہ دے چکے ہیں اس لیے آپ کے پاس ہیں، یعنی کچھ دے کر آؤ، ایسے نہیں آ کر بیٹھ جاؤ۔ جب اتنا ٹائم میرے حبیب کا لیتے ہو تو یہ جو فقراء غریب صحابہ ان پر خرچ کرو۔ تو اب یہ ترغیب دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، کہ جب تم رسول کے ساتھ سرگوشی کرنا چاہو، اپنے خاص تنہائی کے، اپنے پرائیویسی کے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہو، تو فرمایا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر تم پہلے کچھ صدقہ دو اور پھر ہمارے نبی کے پاس آؤ، ذالک خیر لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور سترا ہے۔ تو اس آیت کے اوپر سب سے پہلے عمل حضرت علی المرتضیٰ نے کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے کیا۔ آپ نے ایک درہم یا کچھ درہم صدقہ کیا اور حضور کے دربار میں آئے، کہنے کہ حضور یہ آیت نازل ہو چکی ہے سورہ المجادلہ کی، اور میں یا رسول اللہ، کیونکہ جتنا مال میرے پاس تھا اس میں سے میں نے صدقہ کیا، اب آپ کے پاس آیا ہوں اور اب میں آپ سے 10 چیزوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا کوئی خاص راز۔ اب حضرت علی نے وہ 10 چیزیں جو پوچھی ہے نا، اوہ سبحان اللہ، اس کے تحت آپ خزان العرفان دیکھ لیجئے گا، صدر فاضل نے وہ 10 چیزیں لکھی ہیں۔ وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں اس کو ذکر کرتا یہاں پر، کہ صداقت کیا ہے، امانت کیا ہے، دیانت کیا ہے، حیلہ کیا ہے، یعنی جیسا حضرت علی کا علم ہے ویسے ان کے سوالات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جوابات عطا فرمائے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ صدقہ کر کے سب سے پہلے دربار مصطفیٰ میں پہنچے اور حضور سے 10 سوالات پوچھے، اس کے بعد اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے زہد کو پسند کرتے تھے، یعنی وہی سیدنا صدیق اکبر کی طرح جو آیا سب بانٹ دیا، کچھ رکھا ہی نہیں۔ حضرت زہرا نے ایک دفعہ حضور سے کہا تھا کہ حضور آپ نے جس شوہر کو دیا وہ تو کچھ رکھتا ہی نہیں، فرمایا زہرا اس کے مرتبے کو جانو، اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے خلق کا سید بنایا، اسے عرب کا سید بنایا، وہ سید العرب ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، وہ سید العرب ہے۔ یہ سیدہ زہرا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی منقبت اور فضیلت ذکر فرمائی، اس لیے تو علماء نے کہا اتنے فضائل ہیں مولا کے، کہ مرویات جو کثرت کے ساتھ ہے تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اس آیت پر کسی اور نے عمل نہیں کیا، صرف حضرت علی نے عمل کیا. حضرت علی اس آیت کے عمل میں تنہا ہے، اور آپ کیونکہ صاحب زہد تھے، دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے، جو کمایا وہ بھی بانٹ دیا، جو گھر میں وہ بھی بانٹ دیا. اب قرآن کا حکم اتر گیا صدقہ دو، تو جیب میں اتنی رقم تھی نہیں، ایک ہی دینار تھا تو دے دیا. اور حضور سے یہ کہنا چاہیں کہ حضور یہ تو پھر ہم غریبوں کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی اور ہمیں مال رکھنا پسند ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس حکم کو منسوخ فرمایا. حضرت علی جماعت صحابہ مسکرا کر کہتے تھے یہ جو منسوخ ہوا ہے نا یہ میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کی تھی یا رسول اللہ ہم تو مال کو پسند ہی نہیں کرتے، کہاں پیسہ بانٹتے رہیں گے. تو فرمایا یہ ایک ہی درہم تھا میں نے بانٹ دیا، اللہ رب العالمین نے پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا چند دنوں کے بعد. لیکن اس آیت کے نزول پر جس نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ دے کر اپنے سوالات پوچھے تھے وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے. ایسی کئی آیات ہیں جس کا خاصہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا، کیونکہ جہاں دیگر صحابہ ہیں وہاں پر ہمارے علماء نے اس قول کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی لیا ہے. تو حضرت علی شیر خدا قرب مصطفیٰ کے اندر یہ خاص درجہ رکھتے ہیں، یہ خاص منزلت رکھتے ہیں. ایک بات، سرکار نے آپ کی تربیت فرمائی اپنے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو رکھا، سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ ہیں، حضور کے ساتھ جڑنے والے آپ ہیں. جس طرح میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پاک کے اندر ذکر کیا تھا، سرکار امام اعظم کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہوئے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ چاروں ترتیب آپ نے بیان فرما دی کہ مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، بچوں میں مولا مرتضیٰ ہیں، خواتین میں سیدہ خدیجہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سمیت چار بھائی ہیں، طالب، عقیل، جعفر، علی، اور دو بہنیں رکھتے ہیں، ایک سید ام ہانی، ایک جمانہ. ان کے بارے میں کچھ اقوال ہے، سید ام ہانی کے لیے کثرت سے اقوال فضیلت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بالخصوص شب معراج کے حوالے سے آپ دیکھیں. اس لیے حضرت مولا مرتضیٰ کے والد کو ابو طالب کہا جاتا ہے، طالب کے ابو، کیونکہ حضرت مولا مرتضیٰ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام طالب تھا. حضرت سیدنا عقیل، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی، جن میں سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ یہ وہی ہیں جن کے بیٹے مسلم بن عقیل تھے جو کربلا گئے. سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، سیدنا جعفر جلال قدر صحابی رسول ہیں. حضرت مولا مرتضیٰ سے تقریباً 18 سال بڑی عمر ہے ان کی، حضرت جعفر تیار کی. تیار آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ موتا میں آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. آپ وہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب مبارک مساکین کا باپ عطا فرمایا. آپ کی تقریر پر، آپ کی ترغیب پر ایتھوپیا حبشہ کا بادشاہ آپ کی تقریر سے اسلام کے حوالے سے متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا. جس وقت خیبر لڑی جا رہی تھی، خیبر کی فتح ہو گئی، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے، کیونکہ یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جیسا حضرت عثمان غنی کے یوم میں نے ذکر کیا، جب سرکار مدینہ منورہ آ گئے اور 7-8 ہجری خیبر فتح ہوا، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ حبشہ سے مدینے آئے. سرکار دو عالم اتنے خوش ہوئے حضرت جعفر کے آنے سے کہ سرکار کے جملے کتابوں کے اندر موجود ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے کہ میرے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ، ان کے نکاح میں سیدہ اسما بنت عمیس تھی. سیدہ جب ان کا سید جعفر شہید ہو گئے تو یہ حضرت ابوبکر کے نکاح میں آئی اور انہوں نے حضرت فاطمہ کے ساتھ آخری لمحات گزارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر کی بیوی رہی ہیں، پہلے یہ حضرت جعفر کی بیوی تھی سید اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئی. سیدنا صدیق اکبر نے جب انتقال کیا تو پھر حضرت مولا مرتضیٰ کے نکاح میں گئی. حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد انہی سے پیدا ہوئے ہیں، اسما بنت عمیس. بخاری کتاب الحج میں دیکھیں آپ، کیونکہ سفر حج میں حضرت محمد کی ولادت ہوئی تھی ذوالحلیفہ میں، مدینے کے میقات میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اسماء بنت عمیس سے. یہ وہی اسماء بنت عمیس ہے جنہوں نے خیبر میں سورج کو لوٹانے والا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خیموں کے آگے اندھیرا تھا, سرکار نے علی کے لیے جب سورج کو لوٹایا تو کہا میں نے خود اپنے آنگن کے اندر دوبارہ روشنی دیکھی اندھیرے کے بعد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ متواتر المعنی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی جب عصر کی نماز نکلی تو سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے تو ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آیا. یہ اسماء بنت عمیس سے بولیے سبحان اللہ. میں یہ تاریخ کے جھروکے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. حضرت جعفر طیار حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی, حضرت مولا مرتضیٰ کے 18 سال بڑے ہیں, 18 سال بڑے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ سے, اور یہ غزوہ موتا میں لڑنے گئے. جب رومیوں سے پہلا مارکہ مسلمانوں کا ہوا, ابھی تو مکہ کے کفار سے چل رہا تھا نا, لیکن 5000 سال حکومت کرنے والی وہ رومن امپائر کہ رومی سلطنت سے پہلا مقابلہ غزوہ موتا میں ہوا, دوسرا تبوک میں ہوا. غزوہ موتا یہ شام کا یہ علاقہ جہاں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مقدس موجود ہے. سرکار نے اپنے جرنیل اور اکابر صحابہ کو اس کے اندر بھیجا, حضرت عبداللہ بن رواحہ اس کے اندر گئے, حضرت جعفر طیار اس کے اندر گئے, حضرت زید بن حارثہ اس کے اندر گئے, سیف بن سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید اس کے اندر گئے. جب یہ جنگ لڑی گئی بخاری شریف کے اندر موجود ہے, تو تین یہ جلال قدر جو صحابی ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. حضرت زید بن حارثہ نے جامع شہادت نوش کیا, حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس جنگ کے اندر جامع شہادت نوش کیا, اور حضرت جعفر طیار نے نوش کیا. بخاری کے الفاظ بھی بڑے محبوب امام بخاری لائے ہیں, نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ قبل ان یاتیہم خبرہم. نعا کہتے ہیں موت کی خبر دینا. امام بخاری لکھتے ہیں راوی یہ کہتا نا زیدن, ملک کے شام میں جنگ ہو رہی ہے اور سرکار مدینے کے اندر خبر دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں سرکار کہ میرا غلام زید شہید ہو گیا. اور امام بخاری لکھا قبل ان یاتیہم خبرہم, کوئی مخبر خبر لے کر آتا اس سے پہلے حضور مدینہ منورہ میں سب کی خبریں عطا فرما رہے تھے. کیونکہ صحابہ کو بڑی تشویش تھی, میرے دوستو آپ تھکے تو نہیں, مولا علی کے یوم میں تو پھر تو وجد ہوتا ہے, آپ تھک رہے ہیں یہاں پر. اب توجہ کیجئے میرے دوستو,
فیضان مشکل کچا, تھوڑا تھوڑا کر آگے بھی آ جائے.
غزوہ موتا وہ غزوہ ہے جو رومیوں کے ساتھ ہوا. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جل قدر مضبوط اکابر صحابہ کو اس میں روانہ کیا. جو صحابی بعد میں رہ گئے انہیں بڑی تشویش تھی اور بڑی پریشانی تھی, اور بڑے وہ پریشان تھے کہ رومی جو ایک مضبوط اور مکمل تربیت یافتہ قوم ہے, 5000 سال سے وہ جنگ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ پہلا مارکہ ہے تو لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو سرکار نے مسجد میں سب کو جمع کیا, اور سرکار اس طرح بیان کر رہے ہیں, بالکل دیکھ رہے ہیں حضور اپنے ممبر پر تشریف فرمائے اور ملک کے شام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں, پتہ نہیں شیخ الحدیث صاحب جو بخاری پڑھاتے ہوں گے تو ترجمہ کیا کرتے ہوں گے, کیونکہ تو حدیث کے الفاظ موجود ہے کہ نا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ. سرکار نے زید کی شہادت کی خبر دی, سرکار نے جعفر کی شہادت کی خبر دی, سرکار نے حضرت عبداللہ بن زید بن حارثہ, حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی. قبل ان یاتیہم خبرہم, اس سے پہلے کہ خبر لاتا حضور نے شہادت کی خبریں دے دی. حضور نے شہادت کی خبر سیدنا ابو یعلا کو, جب یہ جنگ فتح ہو گئی نا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بیٹھے ہوئے, صحابہ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, تو سرکار واقعات بیان کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا دیکھو میرے غلام زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. پھر سرکار نے سر مقدس کو جھکایا. ان طویل یہ چلی نشست, میں صرف عنوانات بتا رہا ہوں اس کے. سرکار نے سارا قصہ سنانے کے بعد اپنے سر مقدس کو جھکایا تو صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سرکار کے چہرے پر آنسو اتنے تھے کہ جو داڑھی مبارک کو گھیر رہے تھے. سرکار نے فرمایا, کیونکہ سرکار ان کو بیٹا کہتے تھے, میرا غلام زید جو ہے وہ شہید ہو گیا. سرکار نے فرمایا اب جھنڈا جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا, جن کا میں نے کل ذکر کیا, بہت غیرت مند نوجوان انصاری صحابی, جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوش نے جب پیشاب کیا تھا تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا اس میں بدبو کتنی ہے, تو آپ ہی نے اس کو گھونسا مارا تھا اور فرمایا تھا اس میں بدبو نہیں, اس میں مشک زیادہ خوشبو ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ سرکار نے سر مبارک اٹھایا, فرمایا وہ شہید ہو گئے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اب جھنڈا میرے بھائی جعفر نے اٹھایا. جعفر بن ابی طالب نے اٹھایا، فرما بڑی جمع مردی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک کو جھکا کر جب اٹھایا تو سرکار کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرما میرے بھائی جعفر شہید ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سرکار نے فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف میں نے سیوف اللہ خالد بن ولید نے اٹھایا۔ آٹھ دن کی وہ جنگ تھی، آپ کبھی پڑھیے آپ کو مزہ آ جائے گا، غزوہ موتا کو پڑھیے، یعنی ہاری ہوئی جنگ کو خالد بن ولید نے جیت میں تبدیل کیا،
سبحان اللہ،
ان کے خیمے کے منہ تک ان کی فوج کو پہنچایا، یہاں سے وہاں تک پہنچایا، اور اس میں جو آپ نے جنگی حکمت عملی تبدیل کی ہے نا، وہ پڑھنے جیسی کتابوں کے اندر، کہ کس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آٹھ دن کی مسلسل جنگ کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا، صحابہ مبارک ہو، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی،
سبحان اللہ۔
حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، جیسے کربلا کے اندر میرے مولا حضرت عباس کے ہاتھ کٹے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت یہ تو حضرت عباس کے تایا ہیں نا، کیونکہ حضرت عباس حضرت مولا مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، جاگ رہے ہو، چہروں پر سناٹا ہے تمہارے، تم کس چیز میں الجھ گئے ہو، آواز میں الجھ رہے ہو، پگڑی میں الجھ گئے، واسکٹ میں الجھ گئے، کہاں الجھ گئے، میں تمہاری طرح ایک عام آدمی ہوں، ہم نے نجف معلہ جانا ہے، تم راستے میں رک رہے ہو یار،
سبحان اللہ، نعرہ حاضری حاضری،
توجہ کیجئے میرے دوستو بزرگوں، کہ جب ان کے ہاتھ جیسا کربلا کے حضرت عباس کے ہاتھ کٹنا جو روایت مشہور ہے، حضرت جعفر کا جب تلوار کا وار ہوا آپ پر، آپ کا دایاں ہاتھ کٹا تو آپ نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا جھنڈا، اور جب بایاں ہاتھ کٹا تو آپ نے منہ میں پکڑا جھنڈا، اور پھر آپ کے سینے میں ان ظالموں نے بھرچی ماری تھی، اور پھر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت شاہ ولی اللہ بھی اس کی سند لاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل ایک بات تو بتاؤ، کہا کیا یا رسول اللہ، فرما غزوہ موتا میں تو میرے غلام زید بھی شریک ہوئے، شہید ہوئے تھے، عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوئے، لیکن تو ان کو ایسی اٹھا کر جنت میں لے گیا، لیکن جب میرے بھائی جعفر تھے تو ان کے لیے جنت سے دو سونے کے پر تو لایا، ایک یہاں لگا اور ایک یہاں لگا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا تو حضرت جعفر ان دو سونے کے پروں سے اڑتے ہوئے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہ تیار آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، تیار آپ کو اس لیے کہا، لیکن آگے بھی بات سنیں نا، سیدوں سے چھڑا نہ کریں، پیار کیا کریں، آگے بات سنیں ذرا، طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، اوروں کے لیے کوئی 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 پر نہیں تھا، میرے بھائی کے لیے دو پر کیوں لائے، فرمایا حضور اس میں میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف اللہ نے فرمایا، نیکیاں سب نے کی ہے، لیکن ایک نے بھی نیکی قرابت والا کر رہا ہے، تو جو گھر والا کر رہا ہے اس کو ذرا عالی شان انداز میں لاؤ، اس لیے کہ اور نیکی کرے تو اور اجر ہے، رسول کا خاندان والا کرے تو یقین نہ آئے تو میرے امام نے یہ روایت علم اللہ میں بھی لکھی ہے، میرے امام نے روایت علم اللہ میں بھی لکھی ہے، یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، شاہ ولی اللہ بھی اس کی تخریج کرتے ہیں، فرمایا نیکیاں تو سب کر رہے ہیں کہ لیکن خون رسول اور اہل بیت رسول جب نیکی کریں تو اوروں کو ایک ان کو دو، اس لیے میرے امام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی اور آئے تو ایک، سید آئے تو دو دینا ہے، تو یہ اس لیے فرما مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، کہ جو حضور کی اولاد کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت میں مرا، من مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا، اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں حضور کے خاندان کا بغض تھا، حضور نے فرمایا کہ وہ کافر ہو کر مرا، یہ کہ یہ کہاں سے تم لے کر آ گئے، میں نے کہا کیوں کہاں سے لے کر آ گئے، کہا یہ ہم نے کبھی نہیں پڑھے، تو میں نے کہا کبھی یہ کتابیں پڑھ لیا کرو، تو بندہ اتنا خشک نہیں رہ سکتا، یہ کتاب حضرت امام رازی نے لکھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، امام اہل سنت اعلی حضرت گولڑوی رحمہ اللہ، سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری کتاب، جو آپ چاہتے تھے کہ سنی اور شیعہ کے درمیان جو قدر مشترک ہیں اس کو لا کر رکھ کر کسی جگہ پر سلوشن کیا جائے، آپ نے اپنی زندگی کی آخری کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر یہ ساری روایت نقل کی ہے، یہ کوئی تفضیلی نہیں لکھ رہا, یہ اہل سنت کا امام لکھ رہا ہے. تو لہذا فرما من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا, من مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا. کوئی کہتا ہے اس کی سند ٹھیک نہیں ہے, میں نے کہا درایت بالکل ٹھیک ہے. وہ کہہ لگے کہ سند ٹھیک نہیں ہے, میں نے کہا سند پر نہیں, مانا بالکل ٹھیک ہے. ہم نے واقعی میں کفر پہ مرتا ہوا اس کو دیکھا ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں تھی, اور ہم نے شان و شوکت سے دنیا میں جاتا ہوا اس کو دیکھا ہے جو حسنین کا عاشق رہا ہے.
سبحان اللہ.
حضرت فاروق اعظم نے باقاعدہ حضرت حسین سے کہا, امامہ اتار کر جب مال غنیمت رکھا تھا, امام حسین آئے, کہنے لگے امیر المومنین, کہنے لگے جی میرے بھتیجے بول. اب یہ پیار بھی تو وہاں سے چاہیے نا, اب یہ پیار بھی تو چاہیے نا جو مشترکات ہیں. فرمایا بول میرے بھتیجے. فرمایا اونٹ چاہیے, فرمایا لے لے. کا گھوڑا چاہیے کہ لے لے, کا عظیم چاہیے کہ لے لے, کا رکاب چاہیے کہ لے لے. عبد الرحمن بن عوف آپ کے دوست حضرت فاروق اعظم کے. اب دیکھیں عاشق لوگ کیسے ہوتے ہیں, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان. آپ مانا غلط سمجھیں گے تو میں اس کو شعر کو بدلتا ہوں. سیدھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. فاروق اعظم کے سامنے ان کے دوست عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے, وہ دیکھ رہے ہیں حسین جو مانگ رہے ہیں دے رہے, جو مانگ رہے دے رہے, جو مانگ رہے دے رہے. تو انہوں نے مسکرا کر آہستہ سے کہا, امیر المومنین سب ان کو دے دو گے تو اوروں کو کیا دو گے؟ کیا سب حسین کو دے دو گے؟ تو اس پر حضرت عمر پر کیفیت آ گئی. فرما ہاں عبد الرحمن سب حسین کو دے دو. ممبر سے اترے اور اپنی پگڑی اتاری. فرمائیے جو عمر کے سر پر بال اگ رہے ہیں نا, یہ بھی حسین اور اس کے نانا کا صدقہ ہے.
سبحان اللہ.
اس لیے حضرت عمر سے محبت کرنے والا اہل بیت کا بغض کبھی نہیں رکھ سکتا. ہاں 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 مجدد الفسانی سرکار میرے آقا شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, کیونکہ خود فاروقی ہے نا, حضرت عمر کی اولاد ہیں. فرمایا میرے والد گرامی حضرت عبدالعہد نے یہ کہا تھا کہ بیٹا مجھ پر متواتر یہ مکاشفہ ہوا ہے کہ ایمان پر مرنا چاہتا ہے تو حسین 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 حسین
حسین.
یہ حضرت مجدد صاحب نے اپنے ابو سے خود پوچھا. سرکار مجدد صاحب سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت عبدالباقی سے مرید ہیں رحمہ اللہ, شیخ الاسلام شیخ عبدالباقی رحمہ اللہ دہلی کی سرزمین پر جو آرام فرما رہے ہیں. تو مجدد صاحب کو سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت وہاں سے, اور سلسلہ چشتیہ کی اجازت اپنے والد صاحب سے. آپ کے والد گرامی شیخ المشائخ حضور سیدنا عبدالعہد رحمہ اللہ, آپ نے وصال سے پہلے اپنے ابا سے پوچھا, یہ فاروقی ہیں فاروق اعظم کی اولادوں میں سے, پوچھا بجان میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیٹھتے ہیں تو حسین, اٹھتے ہیں تو حسین, اہل بیت اہل بیت. تو فرمایا بیٹا سن, یہ مجدد صاحب کو وصیت کی ہے آپ کے والد گرامی اور آپ کے پیر مرشد حضرت سیدنا شیخ المشائخ عبدالعہد میاں قبلہ رحمہ اللہ نے. فرمایا کہ بیٹا مجھ پر متواتر دفعہ یہ عنایات ہوئی ہے اور مجھے اشارہ ہوا ہے کہ ایمان پر مرنا چاہتا ہے تو حسین حسین. محبت اہل بیت میں اس چیز کو صرف کر. اور میرے دوستو اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے, یوم صدیق اکبر سن لیا نا, اب یوم علی بھی سن لو, یوم فاروق اعظم سن لیا نا, اب اسی طرح دل کھول کے یوم علی بھی سنو. اسی امتزاج کو اہل سنت کہتے, فإنها متوسطة بین الجبر والقدر بین الرمز والخروج, اسی توازن کو سنیت کہتے ہیں, اسی توازن کو اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول.
سبحان اللہ.
بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام, وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, الصادقین سید المتقین چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس توازن کو اہل سنت کہتے ہیں. اس توازن کو میرے دوست بزرگوں حضرت جعفر تیار کے دو پر تھے جس پر اڑتے ہوئے وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. اب میرے دوستو ایک بات مزید سن لو, یہاں پر ٹائم بھی ہو گیا، چلو تھوڑا چلتے ہیں آگے تک، ورنہ اس موضوع کو پھر کل امام حسن کی بارگاہ تک متصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے دوست یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی، یہ بنیادی سبق یاد کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے کلاس میں، سندیں اسی سبق پر ملتی ہے، جواب یاد رکھنا، سانس کبھی بھی رک سکتی ہے اور کامیابی اسی سند پر ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں آپ جلسہ کر رہے ہیں، میں نے کہا یار جلسہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں، ہم تو بھولا ہوا سبق یاد کر رہے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ،
بھولا ہوا، ہم تو گناہگار بیکار قسم کے لوگ ہیں، ہماری بخشش جس جواب پر ہوگی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ روح نہ کیوں ہو مسترد، روح نہ کیوں ہو مسترد، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ تو ہم تو بنیادی سبق میرے دوستو یاد کر رہے ہیں۔ سیدنا جعفر طیار کو آپ نے دیکھا کہ وہ دو سونوں کے پروں سے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک روایت کتاب میں ہم نے یہ بھی دیکھی، ایک دفعہ سرکار جماعت صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، اچانک حضور نے ہاتھ بالکل سرود بھائی صاحب کے سر اٹھا کر فرمایا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے، فرما میرے بھائی جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو مجھے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا وعلیکم السلام و رحمۃ
اللہ۔ سبحان اللہ،
بولیے سبحان اللہ، فل مدبرات امرا۔ وہ کہنے لگے ہم یہ روایت نہیں مانتے، تو میں نے کہا آپ سے تقریر بھی نہیں کر رہا، میں خواب خواب مقام مجھے اس طرف لے جا رہے ہیں، میں آپ سے تقریر بھی نہیں کر رہا، جو سننے والے لوگ ہیں ہم سن رہے ہیں، آپ نے جو لکھنا ہے لکھتے رہیے، مسلک ہمارا یہی ہے، مذہب ہمارا یہی ہے، بیڑا پار بھی اسی پر ہی۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے شاہ جی، واہ واہ،
تشکیق کی راہ پر ہم جاتے نہیں۔ اب ذرا توجہ رکھیے، کیونکہ انہی باتوں کو، یہی باتیں جنہوں نے لکھی ہیں نا، ان کے گنبد سجتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، جن کا یہ عقیدہ تھا نا ان پر رحمتیں اترتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے، جن کا یہ عقیدہ تھا ان کے نام سے بڑے پار ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے، تو ہم نے بھی کھوٹا سودا کرنا نہیں ہے پھر۔
سبحان اللہ،
عقیدہ بڑی قیمتی چیز ہے، جنت نانی اما کا گھر نہیں ہے، بڑی محنت سے ملتا ہے، اس کو شک سے بچانا چاہیے، اور شک بچتا ہے ان کے ذکروں سے، صحابہ اور اہل بیت کے۔ حضرت سید الشہداء کی جب شہادت احد کے اندر ہو گئی تھی، تو سید الشہداء کی شہزادی امامہ وہ رہ گئی تھی، جو آپ کی بیٹی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی فکر تھی کہ اس بچی کو کس کی کفالت میں دیا جائے، سید الشہداء تو شہید ہو گئے، ان کی بیٹی جو ہے ان کو کس کی کفالت میں دیا جائے۔ امام محمد بن سعد طبقات میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کو جمع کیا، فرمایا یہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے، حضرت سید الشہداء کی بیٹی ہے، اس کی کفالت کون کرے گا؟ حضرت علی نے فرمایا حضور میں کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا دلیل ذرا دو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے حضور اس لیے کہ حمزہ میرے چچا تھے، آپ کے بھائی جعفر آ گیا، کہا حضور میں اس کی کفالت کروں گا۔ حضرت علی کو پیچھے کر کے انہوں نے کہا میں کروں گا کفالت۔ تو سرکار نے فرمایا آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی بچی کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے، جو اس بچی کی خالہ ہے وہ سگی میرے نکاح میں ہے۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں خالہ تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے، الخالہ تو بمنزلت الام، فرمایا خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، تو بچی کو حوالے کر دیا حضرت جعفر کے۔ حضرت محمد بن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت جعفر کو سید الشہداء کی بیٹی دی گئی کفالت کے لیے، اور تو آپ اتنے خوش ہوئے اس فیصلے پر، روایت میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے اتنے خوش ہوئے کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر گول گول گھوم رہے تھے پھر آپ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
تو یہ کراچی کا مزاج نہیں، عرب کا مزاج ہے،
حق حق، کیا بات ہے،
یہ ملتان اور لاہور کا مزاج نہیں، یہ پاکستان اور انڈیا کا مزاج نہیں، یہ عرب کا مزاج
سبحان اللہ،
باقاعدہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر محبت میں سرکار کے سامنے گھومتے رہے، جھومتے رہے، اس چیز پر جھومتے رہے کہ آج مجھے یہ قدر و عزت ملی ہے کہ سرکار نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا۔ تو میرے دوستو یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا خاندان ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، آپ کی بہن سیدہ ام ہانی، آپ کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ بنت اسد، بولو رضی اللہ عنہا، یہ اتنا برگزیدہ خاندان ہے، اور ان کی قدر و منزلت آپ دیکھیے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد، آئے ہائے سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم بقی میں جالیوں سے دیکھ آتے ہیں، اور ان کے قدموں میں ابو سعید خدری ہیں۔ ابو سعید خدری بہت بڑے عاشق رسول، عاشق اہل بیت صحابی تھے، ٹکا ٹکا کو خارجیوں کو جو ٹھوکا ہے وہ آپ نے ٹھوکا ہے، کتابوں میں جتنی زبردست حدیثیں آئی ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری سے آئی ہیں۔ اور یہ حرورہ کے مقام پر جب مولا مرتضیٰ کا کی جنگ ہوئی خارجیوں کے ساتھ تو یہ حضرت علی کے ساتھ تھی. جب حرورہ کے مقام پر حضرت علی نے تھپیاں کے تھپیاں لگا دی خارجی شیطانوں کی تو حضرت ابو سعید خدری بھاگتے ہوئے گئے اور ایک لاش کو گھسیٹ کے نکالا اور اس کا دائیں ہاتھ اوپر کیا تو اس کی انگلیاں نہیں تھیں, اس کی انگلیاں نہیں تھیں, گوشت کا لوتھڑا تھا. تو حضرت علی کو دکھایا فرما دیکھیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ آپ قاتل الخوارج ہیں اور اللہ نے جو خارجی کو قتل کرے گا وہ اللہ کے سائے تلے ہوگا. صحابہ نے فضیلت مانگی تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے لیے ہے. تو حضور نے فرمایا تھا علی اس لشکر کے اندر ایک شخص ہوگا بڑا بدبخت جس کے ہاتھ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری نے لاش کے نیچے سے کھینچ کے اس کو نکالا اور اس کا ہاتھ دکھایا اور حضرت علی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مولا میری تلوار کسی ایمان والے پر نہیں چلی بے ایمان پر چلی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہاشمیہ خاتون ہیں اور سب سے پہلے ہاشمیہ ہجرت کرنے والی خواتین میں آپ کا نام آتا ہے. چھٹے یا ساتویں نمبر پر یہ ایمان لائی ہیں, سرکار کو اپنے گود میں پالا ہے انہوں نے. یار بولو سبحان. میری ماں کی عزت بیٹیوں کی عزت ان کی دہلیز پر قربان. سیدہ آمینہ بنت وہب سرکار کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال مبارک ابوا شریف میں ہو گیا تو پھر اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بھی تھی کیونکہ وہ حضرت سیدہ آمینہ کی خادمہ تھی. بولو نا وہ جگر دل ہے تمہارے پاس.
سبحان اللہ.
یہ آواز کیوں بچا کر رکھی ہے تم نے؟ داد و تحسین کے لیے نہیں شکرانے کے لیے. یہ ذکر سبحان اللہ شکرانہ ہے اور خدا کی رحمت کو دعوت دینا ہے. مولا تو نے بخشنے کا ارادہ دیا ہے کیا ہے جب تو محبوبوں کے ذکر سے ہمیں سرشار کرنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
سیدہ آمینہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجھے کسی نے کہا یہ, میں نے کہا یار نور کوثر والے تم 15 دن کا درس رکھتے تو پھر میں اس موضوع کو بھی لاتا.
کیا بات.
درس جو ہے کہ وہ 9 دن کا ہے تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ورنہ سرکار کے ابوین کریمین کے ایمان پر کون سی دلیل آپ کو درکار ہے؟ گندی سی بات کرنا اور گندے لوگوں والی بات کرنا. تو بس استغفر اللہ. سیدہ آمینہ کا جب وصال ہوا تھا سرکار کی عمر شریف 6 سال تھی, مدینہ شریف سے لوٹتے ہوئے سرکار کو لے کر وہ مدینہ شریف گئی تھی. جب مدینہ شریف سے لوٹ رہی تھی تو مقام ابوا شریف, بولو سبحان اللہ, وہاں پر سیدہ کا وصال ہوا اور اس وقت آپ کی خدمت میں سیدہ ام ایمن تھی. سیدہ ام ایمن اسامہ بن زید کی ماں, زید بن حارثہ کی بیوی تھی. ام ایمن حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی وہ اور سیدہ آمینہ کی خادمہ تھی. سمجھ رہے میری بات؟ تو سیدہ ام ایمن یہ بھی تھی, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا سیدہ شفا وہ بھی تھی, وہ بھی ساتھ میں موجود تھی. سیدہ فاطمہ بنت اسد بھی تھی اور اس وقت اپنے بچے کو سیدہ آمینہ نے ان کے حوالے کیا اور یہ کہا تھا شفا یہ بڑا نصیبوں والا ہے. جب یہ پیدا ہوا تو ایسے انوار میں نے دیکھے کہ میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی تھی. تو آخری جو جملے ہیں سیدہ آمینہ کے سرکار کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر یہ جملے کہے تھے کہ ان صح ما رأيت في المنام سبحان اللہ انت مبعوث الى الانام. میرے بیٹے جو میں نے تیرے پیدائش کے وقت عجائبات دیکھے نا تو میرا دل یہی کہتا ہے کہ تو نبی بنا کر بھیجا دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
دینی و دینوں کا ابراہیم فنہا کان الاسنام. فرمایا سن لے تیرا اور میرا دین ابراہیم کا دین ہے, مکہ کے بتوں سے دور رہنا. یہ چند جملے کہہ کر حضرت سیدہ آمینہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. تو سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا مرتضیٰ کی ماں, انہوں نے حضور کو پالا. جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہا تو سرکار بہت روئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ماں تھی میری ماں کے بعد. جب مجھے بھوک لگتی تو یہ کھانے کو دیتی تھی, جب مجھے کپڑے کی حاجت ہوتی تو یہ کپڑا مہیا کرتی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے کہنے کے بعد حضرت عمر سے کہا کہ اپنے غلام کو بھیجو اور بقی میں قبر تیار کراؤ.
الحاکم نے مستدرک کے اندر اس روایت کو صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت عمر کے غلام گئے اور انہوں نے قبر کھود دی، سکال علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا کہ میری اماں کو غسل دینا ہے، پانی لایا گیا، فرما بیری کے پتے اس میں ڈال کے تھوڑا گرم پانی کرو، جوش دو اس کو، جب جوش دیا گیا پانی تھوڑا ٹھنڈا ہوا، سرکار کے پاس لایا گیا، سرکار نے اپنے دستے مبارک کو پانی میں داخل کیا، اندر سے سرکار نے اپنا جبہ منگوایا، فرما میری ماں کو کفن اس میں دینا،
سبحان اللہ،
اور سرکار نے اس پانی میں ہاتھ ڈالا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف خود تشریف لے گئے، اور جسد مبارک ابھی سیدہ کا قبر میں رکھا نہیں گیا ہے، اس سے پہلے حضور خود قبر میں جا کر لیٹ گئے۔ یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ حضور کی ادائیں ہیں۔
کہتے یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، تو میں نے کہا تم یہ بھی تو کبھی پڑھ لیا کرو نا،
یہ ڈرامے نہیں ہیں، یہ خدا کی رحمت کو دعوت دینے کے مسنون طریقے ہیں۔ سرکار غور کرنا میری باتوں پر، جاگ کر، ہوش رکھ کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی
سیدنا
مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب جنت البقیع کے اندر جنازے کے بعد آپ کا جسد مبارک لے جایا گیا تو ابھی آپ کو لحد میں اتارا نہیں گیا، لحد میں اتارا نہیں گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد میں گئے، لحد میں جا کر سرکار علیہ السلام لحد میں لیٹ گئے، سیدہ آمنہ کی لحد، سیدہ فاطمہ کی قبر میں لیٹ گئے، اور فرما اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد، یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ووسع علیہا مدخلہا، اور میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے، بحق نبی کا، تیرے نبی کے وسیلے سے جو میں ہوں، یعنی حضور کہتے ہیں بحق نبی کا، لوگ کہتے ہیں بحق کے دعا نہیں ہوتی، میں نے کہا حضور کے وہاں تو ہوتی ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
بحق کے کہہ کر دعا نہیں ہوتی، میں نے کہا حضور کی حدیثوں میں تو ہوتی ہے، بحق کے تو ہوتی ہے، سرکار نے حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر میں لیٹ کر، حضرت علی کی والدہ کی قبر میں لیٹ کے فرما اللہم اغفر لی امی، یا اللہ میری ماں کی قبر کو، میری ماں کو بخش دے، ووسع علیہا مدخلہا، اور میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے، بحق نبی کا، اس مصطفیٰ کی برکت سے، اس کے حق سے۔
نہیں نہیں، جو نبی انتقال کر جاتے ہیں ان کا وسیلہ نہیں دیا جاتا، سرکار تو حیات تھے اس لیے دیا تھا، میں نے کہا پوری تو حدیث پڑھ لے بھائی، ابھی سن لے،
سرکار فرما رہے اللہم اغفر لی امی، یا اللہ میری ماں کو بخش دے، ووسع علیہا مدخلہا، میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے، بحق کے نبی کا، مجھ مصطفیٰ کے وسیلے سے، والانبیاء الذین من قبلی، جو مجھ سے نبی پہلے گزر گئے ان کے وسیلے سے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمائے، یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی شان ہے۔ آخر میں چلتے ہوئے میں غزوات کے ایک دو بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تبوک کے علاوہ ہر غزوے میں حضور کے ساتھ رہے، اور تبوک میں نہیں گئے تو وہ بھی حضور کے کہنے پر نہیں گئے، سرکار نے خود روکا، اور اس حدیث مبارکہ کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ بدر کا مارکہ ایک بڑا تاریخی مارکہ تھا، بدر کی جب جنگ ہوئی ہے تو جب صفیں لگ گئی، مسلمان 313 انتہائی پسماندی ہے، اور آلات حرب یعنی جس سے لڑائی کی جاتی ہے، تلواروں کی کمی ہے، نیزوں کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے، لیکن اس طرف سے ابو جہل نے اشارہ کیا تو کفار میں جو ان کے اکابر جرنل وہ سب سے پہلے آگے آئے تھے، اور ان میں سب سے پہلے آگے آنے والا عتبہ بن ربیعہ تھا، اور اس کے ساتھ شیبہ بن ربیعہ تھا، اور ایک بہت بڑا خطرناک ان کا پہلوان ولید بن عقبہ تھا۔ یہ تین بندے سامنے آئے اور انہوں نے دعوت مبارزت دی، چیلنج کیا، آؤ آؤ لڑو، اب تمہیں ہم بتاتے ہیں، تم ہجرت کر کے ہمارے ہاتھ سے تو نکل گئے تھے، اب تمہیں چبا کے رکھیں گے۔ اور یہ تینوں بہت بڑے پہلوان تھے، جب سامنے آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، انصاری صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ اٹھ کر آگے گئے، تو انہوں نے کہا یہ سبزی کھانے والوں سے ہم نہیں لڑتے، کیونکہ بڑا فخر تھا ان کو اپنے آپ پر، یہ سبزی کھانے والوں سے ہم نہیں لڑتے، ہم قریشی ہیں، ہمارے مقابلے میں ہماری نسل کا کوئی بھیجو، ہماری توہین ہے، ہم ان تین سے لڑے۔ سرکار نے اشارہ کیا سید الشہداء کی طرف، اٹھیے پھر،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
حضور کاشف القربات، فاعل الخیرات، امیر طیبہ،
سبحان اللہ،
سید الشہداء،
سبحان اللہ،
اسد اللہ و رسول،
سبحان اللہ،
حمزۃ بن عبد المطلب،
سبحان اللہ
رضی اللہ عنہ۔ سرکار نے فرمایا چچا جان اٹھیے پھر ان کی خواہش پوری کریں آپ۔ حضرت حمزہ اٹھے، سرکار نے دوسرا اشارہ کیا، اپنے چچا حارث کے بیٹے عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ سرکار کے چچا تھے نا حارث، ان کا اسلام ثابت نہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں عبید اللہ بن حارث، عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب، سرکار نے فرمایا میرے چچا کے بیٹے عبید اللہ تم کھڑے ہو جاؤ، اب یہ ہاشمی کھڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا نا قریشی آگے لاؤ، سرکار فرمایا قریشی نہیں ہاشمی بھیجوں گا،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
قریش کی بھی نکھری بھی شاخ اب تمہیں پتا چل جائے گا، فرمایا آگے آؤ، یہاں سے سید الشہداء آگے آئے، ادھر سے حضرت عبید اللہ بن حارث آگے آئے، حضور سرکار نے حضرت علی کو اشارہ کیا فرمایا تم بھی اٹھو،
سبحان اللہ،
اب یہ تین ہاشمی کھڑے ہیں، کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر، قربانی آل رسول نے اپنے گھر سے دی ہے، سامنے کھڑے ہیں ہاشمی سامنے کھڑے ہیں، اور جب قریشیوں نے دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں یہ تین آئے ہیں، اب جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جب آگے بڑھے تو سید الشہداء نے شیبہ بن ربیعہ کو ایک ہی وار کے اندر وسیلہ جہنم کیا، ولید بن عتبہ جو بہت مضبوط پہلوان تھا اس کی کھوپڑی میں ایک تلوار مولا علی نے فرمائی ایک ماری اور وہ وسیلہ جہنم ہوا،
سبحان اللہ،
تیسرا رہ گیا اس میں سے جو آخری میں رہ گیا تھا شیبہ بن عتبہ بن ربیعہ، یہ شیبہ کا عزیز تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ رہ گیا، اس نے حضرت عبید اللہ بن حارث کے اوپر حملہ کیا، دونوں آپس میں بڑی تیزی کے ساتھ لڑتے رہے، اس میں کیا ہوا حضرت عبید اللہ بن حارث جو تھے وہ زخمی ہوئے، ان کی پوری ٹانگ شہید ہو گئی اور وہ زخمی ہو کر گر گئے، اب قریب تھا کہ وہ قریب آتا، حضرت علی آگے بڑھ کر اس کو وسیلہ جہنم کیا آپ نے، اور وہ تینوں وہاں پر مار دیے گئے، عبید اللہ بن حارث کو حضرت علی اور سید الشہداء نے اٹھا کر حضور کے پاس لائے، آپ بہت زخمی تھے، یہاں تک کہ آپ کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹ چکی تھی اور آپ کو نزا کا وقت قریب تھا، یہاں تک کہ جب آپ کے موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا حضور میں شہید ہوں یا نہیں، میں نے جنگ کیسے لڑی، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اشہد انک شہید، ارے چھوڑ میرے بھائی عبید میں گواہی دیتا ہوں تجھے کہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
حضرت عبید اللہ بن حارث نے بدر کے اندر جامع شہادت کو نوش فرمایا، تو یہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارزت کا، جب اس نے چیلنج کیا تو منہ توڑ جواب دیا، جب مال غنیمت تقسیم ہوئی تو آپ تو طبیعت کے زاہد تھے، سرکار نے تلوار اٹھائی، سرکار کو بہت پسند آئی، سرکار نے کہا لی ادھر آؤ، حضرت علی آئے، فرمائیے مجھے بہت اچھی لگتی ہے لیکن میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور اسی کو ذوالفقار کہتے ہیں، تو سرکار نے وہ تلوار خود کے لیے پسند کی، اور پھر جو ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کو عطا فرمائی، اور ٹھیک 11 یا 15 شوال کو جب غزوہ احد 3 ہجری کو لڑی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کے دائیں طرف کا جو میمنہ تھا اس کا جھنڈا حضرت علی المرتضی کو عطا فرمایا، آپ جانتے احد کی جنگ جو تھی وہ بدر سے زیادہ خطرناک تھی، اس کی وجہ یہ کہ تعداد زیادہ تھی اور کافر اپنے خون کا بدلہ لینے کے لیے پہنچے، احد کے مقام پر بڑے گھمسان قسم کی وہ جنگ ہوئی ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ لشکر کے میمنہ میں تھے اور میسرہ میں ایک اور صحابی تھے، قلب میں حضرت سید الشہداء تھے، یعنی قلب یعنی جو لشکر کا وسط ہوتا ہے جس میں سرکار تھے، تو سرکار کے ساتھ حضرت حمزہ موجود تھے، علماء نے لکھا کہ حضرت حمزہ شہید نہ ہوتے تو پھر مسلح خلافت پر دوسرا آتا کون، سرکار کے انتہائی قریب، تو قلب لشکر کے اندر سرکار کے ساتھ حضرت سید الشہداء، کاش اس لذت کو میں اور آپ سمجھ سکیں کہ جو تاریخ کے اندر موجود ہے، اور دائیں طرف کا جو لشکر ہے اس کا جھنڈا جو ہے بدر کے اندر بھی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، احد کے اندر جھنڈا سرکار کے ہاشمی بھائی مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، جب یہ شہید ہوئے تو جھنڈا پھر حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا، جب غزوہ شروع ہوا اور یہ بڑی گھمسان قسم کی جنگ تھی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں بڑی جوان مردی دکھائی، اس میں ایک بندہ تھا ابو سعید بن ابی طلحہ، یہ اتنا خطرناک کافر تھا اس نے مسلمانوں پر پے در پر وار کیے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، حضرت مصعب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا کہ ابو سعید کو کنٹرول کرو، فرما رکھو کہاں ہے، دیکھا آپ آگے بڑھے، آپ نے جب وار کیا تو اس کی ٹانگ کٹی اور تلوار گھوڑے کے پیٹ کے اندر سے جا کر دوسری طرف نکلی اور وہ وہاں سے زمین پر گرا اور آپ نے اس کی گردن مار کر اس کو وسیلہ جہنم کیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ میں چند باتیں بتا رہا ہوں، احد کے اندر نام تھا علی کا اور آوازیں آ رہی تھی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ احد کی آوازیں ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ارے بھائی مرد دیکھا ہے تو علی دیکھا ہے، تلوار دیکھی ہے تو ذوالفقار دیکھا ہے،
تو یہ احد کے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا کی جلالت ہے. غزوہ خیبر کے اندر آپ دیکھیں, جس پر میں گفتگو ختم کر دوں گا, غزوہ خیبر یہ انتہائی دقت والا غزوہ تھا, کیونکہ اور غزوہ ذرا تھوڑا سا ایک دو منٹ میں سمجھیے, اور غزوات آمنے سامنے تھے, ادھر کافر ادھر مسلمان آمنے سامنے تھے. غزوہ خیبر ایسا نہیں تھا, خیبر یہودیوں کے 11 قلعے تھے اور وہ اپنے قلعوں کے اندر تھے, قلعے بند تھے, اور قلعے یوں سمجھیے کہ تین تین چار چار منزلہ اونچے تھے, اور اس پر وہ تیر لے کر بیٹھے تھے, مسلمان نیچے تھے, اب کیسے فتح ہو. تو غزوہ خیبر بہت خطرناک غزوہ تھا, یہ کئی دن تک چلتا رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی 11 یہود کے 11 قلعے تھے. علماء نے لکھا کہ حسن حسن نائم, حسن کہتے ہیں قلعے کو, حسن نائم, حسن سموان, حسن عبی, حسن صاحب, حسن زبیر, حسن قموس, یہ جو تھا وہ حضرت علی نے فتح کیا. یعنی یہ 11 قلعے تھے جس پر یہود کو بڑا فخر تھا, اور جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے وہ اوپر سے کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے. یعنی صحابی اگر تھک کر قلعے کے دروازے پر ٹیک لگا کر سانس لیتا تو اگلا تیر مار کے اس ان کو شہید کر دیتا. یعنی نیچے کب تک لڑیں گے, کوئی سایہ چاہیے, اور وہ اوپر بالکل پریپیئر ہیں, اپنے کھانے پینے کا انتظام ہے, اور بالکل نیچے چٹیل میدان ہے, بالکل وہ ایک ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں. صحابی لڑتے ہوئے تھکتے ہیں, اگر وہ ذرا سے بیٹھتے ہیں وہ اوپر سے تیر مار کے ان کو شہید کر دیتے ہیں. کئی جلل قدر صحابہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا تھا وہ شہید ایسے ہی ہوئے کہ لڑ لڑ کے تھک گئے. جب تھک کے تھوڑا کنارہ پکڑا آپ نے تو انہوں نے پہلے سے گھات لگا کر وہ لگے ہوئے تھے اور انہوں نے مار دیا. آخری قلعہ جس پر سب کا دار و مدار تھا, القموس قلعہ ہے, اس میں تقریباً علماء نے لکھا کہ 15 دن تک جنگ چلتی رہی. 15 گھنٹے نہیں کہہ رہا, 15 منٹ نہیں کہہ رہا, 15 دن جانتے کتنے ہو رہے ہیں؟ 15 دن کس کو کہتے ہیں؟ اسلام اس طرح تو نہیں آیا نا میرے دوستو. 15 دن تک, اس لیے حضرت مریض کربلا امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمیں مغازی اور صحابہ کے غزوات ایسے پڑھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات پڑھاتے ہیں, قرآن کی آیات پڑھاتے, کیونکہ یہی ایمان کی بنیاد ہے, یہی ایمان کی حاصل ہے, یہی وہ تحریک ہے جو دلوں کے اندر ایمان کو زندہ رکھتی ہے, لیکن فساد کے لیے نہیں, جہاد فی سبیل اللہ کی. اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو اس کی طرف, جب حسن قموس جو سب سے بھاری اور 15 دن کی یہ جنگ تھی جس پر یہ لڑائی شروع تھی, اللہ اکبر, جب جنگ کا سلسلہ انتہائی مشکل ہو گیا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے پاس آئے کہ حضور 14 سے 15 دن ہو گئے, لیکن وہ نہ بیک کر رہے ہیں نہ ان کا حصار ہم نے جو کھینچا ہے, انہوں نے اندر کھانا پینا اتنا جمع کر لیا ہے کہ ان کو 15 دن اور بھی لگ جائیں تو وہ خالی کرنے والے نہیں, دروازہ کھولنے والے نہیں. اور ہمارا حال بڑا عجیب ہوگا. رات کا وقت تھا, سرکار نے عشاء کی نماز کے بعد سر مبارک کو جھکایا, گہرا مراقبہ فرما کے سر اٹھایا, ہاں ہاں کل جھنڈا ایک بندے کے ہاتھ میں دوں گا. فرما ہاں ہاں بس فکر نہ کرو, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ رَعَيَتَا, فرمایا یہ جھنڈا جو تمہارے پاس ہے نا, جس کو تم 15 دن سے سنبھال کر رکھے ہوئے ہو اور یہ مشقت ہے, تو اب رب کا حکم آ گیا ہے, فرمایا کل ضرور بضرور یہ جھنڈا دیا جائے گا, غدن کل, رجلن ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پر, یفتح اللہ علی یدیہ, جس کے ہاتھ پر اللہ اس قلعے کو فتح کر دے گا. کل 15 دن انتظار کیا نا, چند گھنٹے اور انتظار کر لو, اس کو میدان میں اترنے دینا, قلعہ فتح ہو جائے گا. فرما حضور وہ کون ہے؟ سرکار فرما نام تو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے اس کی شان سن لو.
سبحان اللہ.
فرما کون ہے حضور وہ؟ فرما یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ سے بہت پیار کرتا ہے. یہ حضرت علی کا امتیازی بس محبت ہے, اور یہ دگنا محبت یہاں پر دیکھیں جو آپ کا خاصہ ہے. فرما یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ یحب اللہ ورسولہ, اللہ رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ اللہ رسول سے بہت محبت کرتا ہے, اللہ رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور یہ جھنڈا میں کل دوں گا, پتا چلا اللہ کی عطا سے علم غد, یعنی علم ما فی الغد, کل کیا ہوگا یہ رسول اللہ جانتے ہیں. کیونکہ غد کا لفظ حضور نے استعمال کیا نا, غد یعنی کل. فرما لاؤتین ہادی غایتا غدن رجلا یفتح اللہ علی یدیہ, فرما کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس پر ہاتھ پر اللہ رب العالمین اس کو فتح فرمائے گا. فرما حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ سے بہت پیار کرتا ہے اور رسول سے بہت پیار کرتا ہے، وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کے رسول.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو فرمایا حضور، اب سارے صحابہ اس یعنی ابہام آ گیا ان میں کہ پیار تو سب کرتے ہیں، پیار تو سب کرتے ہیں، یہ کون ہوگا؟ فجر کی نماز جیسی پڑھ کے فارغ ہوئے، سرکار نے صحابی سے کہا، آئین علی، علی کیا ہے؟ فرما حضور وہ وہی ہیں جن کے بارے میں کل آپ کہہ رہے تھے؟ فرما ہاں وہ وہی ہے، وہ اللہ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ رسول اس سے بڑی پیار کرتے ہیں. یہ دگنا فضیلت ایک حدیث کے اندر، یہ خاصہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ایک کہ دونوں، اور ان کم تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اس کا مظہر یہ حدیث پاک بنتی ہے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا وہ تین فضیلتیں اگر مجھے ملتی ان میں سے ایک کی تیسری یہ تھی. حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے بلایا، جب آئے ایک صحابی نے کہا کہ حضور آپ کو آنکھوں میں چشم ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں گرمی کی وجہ سے. سرکار نے فرمایا علی کو بلا کر لاؤ. کیوں رضا مشکل سے ڈریے، بلا کر لاؤ. لایا گیا، سرکار دو عالم سے فرمایا کہ علی کیا ہوا؟ فرما حضور آنکھ کھول نہیں سکتا، آنکھ میں درد بہت ہے. سرکار نے کہا قریب آؤ قریب آئے. سرکار نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا، لعاب آنکھوں میں ڈالا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. فرما جھنڈا علی تم لو، اللہ نے تمہارے ہاتھ پر فتح لکھی ہے. حضرت مولا علی گئے اور حسن القموز جو تھا، جو سب سے خطرناک جو ہے کہ وہ قلعہ تھا، حضرت علی نے چند گھنٹوں کے اندر اس کو سر کر دیا اور مسلمانوں کو فتح. آپ کے بے نظیر اور بے مثال دست مبارک پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائی. اور آپ معیار محبت ہیں، معیار عقیدت ہیں. اس لیے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم منافق اور مومن کو علی کی محبت اور بغض سے پہچانتے ہیں. واہ واہ، معیار محبت ہے، معیار محبت ہے، معیار. بولیے سبحان اللہ. فرمایا ہم کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ جب مدینہ فتح ہو گیا اور لوگ بہت زیادہ آگے مدینے میں، ہر ایک کی داڑھی ہر ایک کی پگڑی، تو ہمیں کیا پتا اندر سے کیا مال ہے. فرما ہم قریب بیٹھ کر علی کا ذکر شروع کرتے، علی کی کیا شان ہے، علی کا کیا مقام ہے، علی کے اگر اس کے منہ پر پھٹکار آتی تو ہم کہتے داڑھی رکھے منافق ہے، یہ منافق ہے. اور فرما چہرہ کھل جاتا تو ہم کہتے یہ مومن ہے.
سبحان اللہ.
اور واللہ اس کو اپلائی کیا گیا اور معیارے معیارے معیار ایمان مولا مرتضیٰ کی ذات بنی. فرمایا کہ ہم لوگوں کو پرکھتے ہیں بغض علی سے اور حب علی سے. فرمایا لوگوں کو پرکھا جاتا ہے محبت علی سے اور بغض علی سے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا علی جو تیرے سر کے اوپر تلوار چلائے گا. فرمایا روئے زمین پر، میں نے کئی چیزیں مختصر کر دی ہیں، روئے زمین پر وہ بہت بڑا، دو لوگ بڑے بدبخت ہیں. فرما ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کنچیاں کاٹی تھی، اللہ کی اونٹنی کو مارا تھا، ناقت اللہ کو شہید کیا تھا. اور فرما ایک علی وہ جو تیرے سر پر وار کرے گا. سرکار نے پھر داڑھی پکڑی حضرت علی کی، فرما تیری یہ داڑھی جو ہے نا یہ پوری خون سے بھر جائے گی. فرما وہ روح زمین کے بدترین لوگ ہیں. علماء نے لکھا کہ جس کی بے ادبی کرنے والا روح زمین کا بدترین آدمی ہو تو وہ بندہ خود کتنا عزت والا ہوگا. بات سمجھ رہے ہو میری آپ؟ جس کی توہین کرنے والا روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی ہو تو وہ بندہ خود کتنا عزت والا ہوگا کہ جس کی اہانت کرنے والا روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی ہو تو اس سے محبت کرنے والا روئے زمین کا سب سے سعید آدمی ہوگا. بولیے نا سبحان اللہ. اس سے محبت کرنے والا روئے زمین کا سب سے سعید اور پاکیزہ آدمی ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا ہے اور ہاتھوں سے سرکار کو قبر شریف میں اتارا ہے. یہ قاضی آز نے شفا کے مقدمے میں لکھا ہے. سرکار نے فرمایا علی جب میرا وصال ہو جائے تو کمرے میں میرا بدن اگر ہو تو میرے کمرے میں پھر کوئی آئے نہ، اور میرے بدن پر اگر پانی ڈالنے کا وقت آئے تو ڈالنا، کوئی اور نہ آئے. اگر اس نے اس حال میں مجھے دیکھ لیا تو اندھا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا. یہ قاضی آز نے لکھا ہے، کوئی عام آدمی نہیں لکھ رہا، یعنی مسلم محدث لکھ رہا ہے جس کی نصوص حجت ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پر پانی ڈالا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور فرماتے ہیں غسلت النبی فذهبت انظر ما يكون من المیت. فرمایا جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، بلکہ پہلے وہ بات آپ سن لیجئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علی ابن ابی طالب اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے وصیت کی تھی مجھے، لا یغسله غیری، میرے بدن پر تیرے علاوہ کوئی پانی نہ ڈالے. علی فرما فإنه لا يرى احد عورتي الا تمست عيناه. فرما میرے بدن کو تیرے علاوہ اگر کوئی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی.
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پانی ڈالا، میں نے حدیث سنا لی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن مبارک پر غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈالا، فذهبت انظر ما یکون من المیت، فرمایا اس سے پہلے میں نے کئیوں کو غسل دیا ہے تو میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر دیکھوں کہ جو میت کے بدن سے نکلتا ہے، منہ سے رال ٹپک جاتی ہے، سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں انظر ما یکون من المیت فلم اجد شیئا، خدا کی قسم میں نے حضور کے بدن میں کچھ نہیں پایا، فقلت، پس میں بے ساختہ بول اٹھا، تب تو حیاً و میتاً، حضور جب آپ حیات ظاہری میں تھے تو سترے تھے، اور اس شریر سے شریر مبارکہ میں ہیں تو سترے ہیں، وسعت منہ ریح طیبہ لم نجد مثلہا قط و مثلہ، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے بدن پر پانی ڈالتا تھا خوشبو کے بھبکے نکلتے تھے، ایسی خوشبو نہ میں نے پہلے سنی تھی نہ بعد میں کبھی،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
اللہ رب العالمین جل والا یہ کلمات خیر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اب میں نے کیا بیان کیا، صرف عنوان ذکر کیا، تقریر ابھی شروع نہیں کی، وقت نہیں ہوتا، تو لہذا بس ایک چنگاری بھڑکانی تھی۔ اب اس کے تحت آپ سیدنا صدیق اکبر کا مطالعہ کیجئے، فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، حضرت عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، مولا علی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ایک شوق کو ابھارنا تھا، بنیادی سبق کو ابھارنا تھا، اور اپنے آپ کو بیدار کرنا تھا کہ ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں جو مالوں پر اڑیں گے، ہم جڑی ہوئی پتنگ ہے کہ جس کی ڈور بغداد سے نجف، نجف سے گنبد خضرا جاتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ،
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، واخر دعوانا الحمدللہ رب